الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النور اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باكستان اولا وفي كل العالم اخرا امين يا رب العالمين آپ حضرات سے اس مسجد میں آخری ملاقات 10 جون کو ہوئی تھی، گویا کہ پورے 2.25 ماہ کے بعد آج پھر ملاقات ہو رہی ہے. 17 تاریخ کا جمعہ میں نے جامع القرآن قرآن اکیڈمی کراچی میں پڑھایا تھا. بہرحال تدریجاً ہمارا اس دعوت قرآنی کا سلسلہ بھی آگے بڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اسی کی ایک علامت یہ بھی ہے، جب قرآن اکیڈمی جو ہے کراچی میں بھی پوری طریقے سے فنکشنل ہو گئی ہے، 1 ایئر کورس بھی وہاں باضابطہ جاری ہے اور مسجد بھی نہایت عالیشان بن گئی ہے. 18 جون کو میں کراچی سے نیو یارک گیا تھا. 6 جمعے نیو یارک اور نیو جرسی ایریا میں مختلف جو مساجد ہیں اور جو اسلامک سینٹرز ہیں ان میں جمعے کی نماز میں خطاب ہوا. پھر 5 اور 12 اگست کے 2 جمعے لندن کی 2 مساجد میں. میرا اس مرتبہ کا جو امریکہ کا سفر تھا وہ بہت ہی مخصوص نوعیت کا تھا، اگرچہ یہ 16واں یا 17واں سفر تھا میرا. 1979 میں پہلی مرتبہ جانا ہوا تھا اور ہر سال ہی تقریباً جانا ہوا ہے. غالباً 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ جانا نہیں ہو سکا، تو 2 یا 3 مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ 2-2 مرتبہ جانا ہوا. اس اعتبار سے یہ 16واں یا 17واں سفر تھا، لیکن ایک تو اس اعتبار سے یہ بہت ہی مختلف نوعیت کا تھا کہ میں صرف ایک شہر میں مقیم رہا ہوں، ورنہ اس سے پہلے مشرق مغرب شمال جنوب امریکہ اور کینیڈا کے مختلف شہروں میں جانا ہوتا تھا. لیکن چونکہ اس دفعہ ارادہ ہی یہ لے کر گیا تھا کہ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب پر ہم نے اپنی پوری دعوت اور تحریک کی بنیاد رکھی، اس کا انگریزی میں درس ریکارڈ کرا دیا جائے. اس کا مطالبہ وہاں بہت عرصے سے تھا، اس لیے کہ ایک تو وہاں پر بہرحال مسلمانوں میں سے بھی جو امیگرنٹس ہیں، عرب مسلمان بھی ہیں، لوکل ایفرو امریکنز بھی ہیں، پھر امریکن کنورٹس بھی ہیں، گورے جو ہیں جو ایمان لائے ہیں، اگرچہ تعداد میں کم ہیں موجود ہیں. اب ان تک بھی اپنی بات کا پہنچانا، ظاہر بات ہے کہ اردو میں ان تک بات پہنچانی ممکن نہیں ہے. پھر یہ کہ ہندوستان اور پاکستان سے جو لوگ وہاں جا کر آباد ہوئے ہیں، یہ لوگ تقریباً 1960 کی دہائی سے جانے شروع ہوئے تھے. 1960-1970 کی 2 دہائیوں میں وہاں بڑی کثرت کے ساتھ لوگ گئے. اب ان کی جو نوجوان نسل جو ہے، اگلی نسل جو وہاں پر تعلیم پا کر پروان چڑھ کر تیار ہوئی ہے، وہ بس اردو سے اتنی واقف ہے کہ گھریلو زبان جو ہوتی ہے، کھانا کھا لو اور پانی پی لیا، یہ اردو تو انہیں آتی ہے، لیکن یہ کہ کوئی ادبی یا دینی بات اردو میں سمجھنا کسی ثقیل اصطلاحات کے ساتھ، یہ ان کے لیے ناممکن ہے. بہت تقاضا تھا لیکن میری طبیعت آمادہ ہوتی نہیں تھی، اس لیے کہ انگریزی میں گفتگو کا بھی مجھے محاورہ نہیں ہے، کجا یہ کہ تقریب کا. پچھلی مرتبہ جو میرا جانا ہوا، پچھلی مرتبہ بھی ان سالوں میں سے وہ سال تھا کہ دو مرتبہ میری کراچی امریکہ کی یاترا ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خصوصی بات یہ ہوئی تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ میں کسی نہ کسی درجے میں انگریزی میں اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں، چاہے میرے اپنے اطمینان کی حد تک بات نہ ہو. اس لیے کہ جو اطمینان ہوتا ہے اردو میں اپنی بات کو منتقل کرنے کا، سمجھانے کا، معافی ضمیر کو واضح کرنے کا، وہ انگریزی میں نہیں ہوتا. تاہم جو انگریزی ہی میں کہتے ہیں کہ something is better than nothing، اگر کسی درجے میں بھی یہ قرآن کا جو بنیادی فکر ہے، اس کی جو اصل حکمت ہے، وہ اگر لوگوں کے سامنے آ جائے، اور ہمارا جو یہ مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے، اس میں جو ایک ربط ہے منطقی، اس کے حوالے سے قرآن کی دعوت لوگوں کے سامنے آئے، تو بہرحال نہ ہونے سے بہتر ہوگا. اس سال کیونکہ خاص طور پر اسی پروگرام کے تحت گیا تھا، لہذا یہ ڈیڑھ ماہ صرف میں نیو یارک ہی میں مقیم رہا ہوں. ایک مسجد ہے جو باقاعدہ مسجد ہی کے طور پر تعمیر ہوئی ہے. عام طور پر تو یہ ہے کہ ابتدا میں لوگ کوئی مکان کو مسجد بنا لیتے ہیں یا کوئی چرچ خریدا اسے کنورٹ کر لیا، لیکن اب بہرحال امریکہ میں بھی اور انگلستان میں بھی باضابطہ مساجد جو مساجد ہی کی حیثیت سے تعمیر ہوئی ہے موجود. تو ٹینک جو بالکل مینہٹن کے ساتھ ملحق ایک جگہ ہے، وہاں یہ مسجد ہے اور بہت ہی عمدہ مسجد ہے. وہاں پر میرا یہ پروگرام رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ دو درس روزانہ، اس کے بعد تین درس روزانہ میں نے دے کر مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کا تقریباً تین چوتھائی مکمل کر دیا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس سے ہماری دعوت قرآنی کو بھی تقویت حاصل ہوگی، اور چونکہ امریکہ اس وقت نرو سینٹر ہے، تمام دنیا کے لوگ وہاں موجود ہیں. وہاں کے لوگوں کو مطلب یہ کہ بہت سے افریقی نوجوان اس مرتبہ بہت قریب آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے اپنے ملکوں تک بھی یہ بات پہنچانے کا جو ہے عزم جو ہے ظاہر کیا ہے. تو انگریزی میں یہ درس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ذریعہ بن جائے گا کہ ہمارا یہ پیغام بڑے پیمانے پر دنیا کے کونے کونے تک پہنچ سکے گا. اس کے بعد جو لندن واپسی ہوئی ہے، یہ اصل میں ایک خصوصی دعوت تھی. کئی ماہ پہلے سے اس سے ایک وعدہ حاصل کر لیا گیا تھا. خلافت کانفرنس جو ہو رہی تھی، جس کا کہ اب یہاں پر بھی بہت کافی شورہ ہو چکا ہے، میں اصل میں لندن سے واپس جو ہوا، وہاں سے امریکہ سے واپس جو آیا فوری طور پر، وہ لندن کی اس کانفرنس ہی کی وجہ سے آیا، اس لیے کہ 7 اگست کو وہاں کانفرنس تھی، ورنہ وہاں امریکہ میں میرے گھٹنوں کی تکلیف بہت بڑھ گئی تھی اور پروگرام بن گیا تھا آپریشن کا. لیکن آپریشن کے بعد چونکہ بڑی غیر یقینی سی بات ہوتی ہے کہ ویسے تو اگر حالات ٹھیک رہے تو امید تھی کہ میں آپریشن کے بعد واپس آ سکوں گا لندن، لیکن مشورہ یہ دیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کمپلیکیشن ہو جائے تو پھر اس کانفرنس میں شرکت ممکن نہیں رہے گی. میرا چونکہ پختہ وعدہ تھا ان حضرات سے جو کانفرنس منعقد کر رہے تھے، حزب التحریر، جس کے بارے میں کچھ باتیں میں آج آپ کو بتاؤں گا، لہذا میں نے اپنے اس آپریشن کو ملتوی کیا اور میں اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے بر وقت لندن پہنچا. یہ جو کانفرنس منعقد ہوئی ہے، اس کا اصل معاملہ حزب التحریر نامی ایک نئی دینی احیائی تحریک ہے، جس کے بارے میں کچھ آج میں باتیں آپ کے سامنے بعد میں عرض کروں گا. ان حضرات سے میرا جو تعارف ہوا تھا امریکہ ہی میں ہوا تھا، آج سے 4-5 سال قبل، لیکن اس وقت تک جو کچھ بات میں نے سمجھی تھی وہ یہ کہ یہ زیادہ تر عرب نوجوان، اور عربوں میں بھی خاص طور پر صرف فلسطینی اور اردنی نوجوان اس میں شامل ہیں. جوش جذبہ دین کے لیے بے پناہ ہے. ان میں بہت سی باتوں سے مجھے ان حضرات کے ساتھ اتفاق تھا، بنیادی فکر تقریباً وہی تھا جو ہمارا ہے، بعض چیزوں میں اختلاف بھی تھا، وہ اختلاف بھی میں بیان کروں گا، لیکن شاید اس کی نوبت آج نہ آ سکے، شاید اگلے جمعے پر مجھے ملتوی کرنا پڑے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اتفاق جن باتوں میں ہے وہ بھی بات واضح ہو جائے، اور جو اختلاف ہے وہ بھی واضح ہو جائے، اس لیے کہ ان میں سے بعض امور پر میں وہاں ان کے ذمہ دار لوگوں سے گفتگو کر کے بھی آیا ہوں. لیکن واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک جوش اور خلوص اور جذبے کا تعلق تھا، میں بہت متاثر ہوا کہ ان لوگوں میں دین کے لیے تڑپ ہے. سب کے سب یا تو یونیورسٹیوں کے طالب علم ہیں یا اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، اور ان لوگوں میں دین کے ساتھ صرف یہ کہ زبانی کلامی نہیں، عملی لگاؤ بھی ان کی وضع قطع میں، شکل صورت میں، ان کے جو بھی اوزاء و اطوار تھے ان میں بھی نظر آتا تھا کہ دین کے ساتھ ایک بڑی گہری ان کی وابستگی. یہ کانفرنس جو ہے اس پر ایک مخالفانہ رد عمل بھی میرے علم میں بہت جلد آ چکا تھا، چنانچہ میرے عزیز بھی ہیں اور بہت پرانے یوں سمجھیے کہ تعلق والے بھی ہیں، ایک صاحب کے جو سعودی عرب کی طرف سے مبعوث ہو کر دینی خدمت پر معمور ہیں انگلستان ہی میں، وہ آئے تھے اور وہ مجھ سے خاص طور پر ملنے کے لیے آئے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کانفرنس میں شرکت نہ کریں، اس لیے کہ ان لوگوں کے عقائد درست نہیں ہیں اور یہ لوگ جو ہیں بہت تخریبی قسم کے لوگ ہیں. مختلف باتیں جو انہوں نے مجھے بتائی، بلکہ تحریر بھی لے کر آئے تھے عربی زبان میں ایک جو کہیں چھپی تھی ان کے عقائد کے بارے میں، سرسری طور پر میں نے جب اس کو دیکھا تو محسوس ہوا کہ اس میں کوئی بات بنیادی نہیں ہے، بلکہ تعبیرات کے اختلافات ہیں، جو ویسے بھی ہمارے ہاں جو عقائد کی تعبیر ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ باریک فرق جو ہے وہ موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی بڑی بات مجھے اس میں نظر نہیں آئی. میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ میں، انہوں نے مجھے دعوت دی ہے، میں نے دعوت قبول کی ہے، اور مجھے تو وہاں جا کر اپنی بات کہنی ہے. اگر فرض کیجئے کہ کوئی بات ان کی غلط بھی ہے تو میں اس کی تصحیح کروں گا. میں ان کی بات کہنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ ان کی دعوت پر جا رہا ہوں، کیونکہ میری بات ہے، میری رائے ہے، وہ میں پیش کروں گا. بہرحال وہ کچھ بددل سے بھی ہوئے، ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے مشورے کو میں قبول کر لوں گا، اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوں گا. اس کے بعد ہمارے ایک ساتھی کو یہاں ایک خط موصول ہوا 6-7 صفحے کا انگریزی زبان میں، اور وہ در حقیقت ان کے ایک دوست کو آیا تھا، ان کے ایک دوست سے کہ جو انگلستان میں، انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ زوردار انداز میں لکھی کہ یہ کانفرنس جو ہے بہت غلط قسم کے یہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ تعاون جو ہے ڈاکٹر صاحب کا صحیح نہیں ہے، اور اس کانفرنس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے بھی جو باتیں لکھی وہ تقریباً وہی تھیں کہ جو بعض اعتقادی معاملات میں وہ تعبیرات کے کچھ فرق ہیں، کوئی بنیادی بات مجھے اس میں بھی نظر نہیں آئی. لیکن ماتھا ٹھنکا یہ دیکھ کر کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ میرا نام کہیں نہ بتا دینا، ورنہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں. اس سے اندازہ ہوا کہ معاملہ کو بہت ہی خطرناک ہے، کوئی کانفلکٹ جو ہے بہت شدید ہے. یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ کچھ کیمپسز پر، یعنی کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، کچھ حزب التحریک کے نوجوانوں میں اور دوسرے جو حلقے وہاں پر ہیں، جو مذہبی حلقے ہیں، اور یہ زیادہ تر وہ ہیں جو رابطہ عالم اسلامی اور جو سعودی عرب کا جو ایک ادارہ ہے تبلیغی اور دعوتی، ان کے جو مبعوث حضرات ہیں یا ان کے تعاون سے جو کام وہاں ہو رہا ہے، ان حلقوں کے مابین معلوم ہوا کہ بڑی چپکلش ہے اور بڑا تصادم. لیکن یہ کہ ہمارے جو اپنے ساتھی ہیں تنظیم اسلامی کے رفقا، اگرچہ معدود چند ہیں لندن میں، ان کی طرف سے بار بار مجھے پیغام آ رہا تھا کہ آپ ضرور شریک ہو، اور ان کے بارے میں جو پروپیگنڈا ہے وہ غلط ہے، ہم نے ان نوجوانوں کے قریب سے دیکھا ہے، ان کا جوش، جذبہ، ان کا خلوص اور اخلاص یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے. اب یہ اس طرح کی متضاد سی باتیں تھیں، لیکن بہرحال میں نے چونکہ وعدہ بہت پہلے میں نے ان سے کر لیا تھا اپنے اس تعارف کی بنیاد پر جو مجھے براہ راست ان کے حضرات سے مل کر امریکہ میں حاصل ہوا تھا، میرا وعدہ تو اس کی بنیاد پر تھا، یہ باقی ساری کنٹروورسی تو بعد میں میرے علم میں آ رہی تھی. پھر ابھی میں امریکہ ہی میں تھا کہ معلوم ہوا کہ پاکستان میں بھی اخبارات میں بڑا چرچا ہے، اس کانفرنس کی مخالفت ہے، شاید بین ہو جائے گی. پھر امریکن نیوز پیپرز کے اندر بھی اس کا تذکرہ آنا شروع ہوا، اس سے بھی معلوم ہوا کہ کوئی بہت ہی اہم معاملہ بن گیا ہے یہ، کہ اس طریقے سے بین الاقوامی سطح پر اس کا اس طرح سے مثبت یا منفی انداز میں نوٹس دیا جا رہا ہے. بہرحال اس طرح کی ایک کیفیت سے تھی، گو مگو کہہ لیجئے کہ میں کچھ حیران بھی تھا کہ مسئلہ ہے کیا، تفاصیل کا علم نہیں تھا، تو اس حالت میں میں پھر لندن پہنچا ہوں. میں 4 اگست کو لندن پہنچا تھا. لندن کے بارے میں چند باتیں میں آپ سے اس کانفرنس سے ہٹ کر بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرا یہ سفر لندن کا 4 سال بعد ہوا ہے. اس عرصے میں امریکہ آمد و رفت رہی ہے، لیکن لندن میرا جانا نہیں ہوا تھا. اور یہ بات بھی بتانے میں مجھے کوئی بات نہیں ہے کہ مجھے ایک طرح کا لندن کیا انگلستان اور یورپ میں بھی جو مسلمان جس طریقے کے آپس کے فرقے وارانہ اختلافات کے اندر مبتلا ہیں، اس کی وجہ سے انقباض تھا. میرا جی چاہتا نہیں تھا وہاں جانے کو. عام طور پر یورپی ممالک میں اور انگلستان میں ہمارا جو طبقہ گیا ہے وہ مزدور پیشہ لوگ گئے ہیں، ان کی اپنی ذہنی سطح، فہم، علم اس اعتبار سے بہت یعنی اونچی نہیں ہے. اور جو یہاں کے معاملات ہیں، کوئی پیر فقیر وہاں پہنچ گئے ہیں، بالکل ایسے بھی مولوی کہ جن کو واقعہ یہ ہے کہ خود بھی وہ فارغ التحصیل بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ چند صورتیں یاد کی اور جا کر وہاں امامت کرنے کا، اور پھر وہ ایک پروفیشنل انداز میں. تو جو دنگا اور فساد ان مساجد کے اندر وہاں پر سننے میں آتا تھا، اور کچھ یہ کہ میرا جب بھی جانا ہوا ہے کبھی تو وہاں کے انٹلیکچوئل طبقے سے کوئی رابطے کی نوبت پیدا نہیں ہو سکی تھی، تو مجھے کچھ انقباض تھا، میں جانا چاہتا ہی نہیں تھا لگ. لیکن اب اس کانفرنس کے موقع پر جو گیا ہوں تو چند پوائنٹس میں نے نوٹ کیے ہیں، وہ آپ کو بتا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ میں نے محسوس کیا 4 سال کے عرصے میں کہ لندن کی قلب ماہیت کس معنی میں ہو چکی ہے کہ اب وہ انگریزوں کا شہر نظر نہیں آتا، امیگرینٹس کا غلبہ. زیادہ زیادہ آپ کے کھچڑی ہے، ملے جلے لوگ ہیں، لیکن یہ کہ وہ یعنی اس کی اس درجے تک حیات بدل چکی ہے کہ وہ آپ اگر باہر نکل جائیں آبادیوں کے اندر، سبرز کے اندر، تب تو وہاں معلوم ہوگا کہ آپ انگلستان میں ہیں، لیکن لندن میں رہتے ہوئے قطعاً یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ انگلستان میں ہیں یا انگریزوں کے ملک میں ہیں، بلکہ وہاں پر ہر طرح کی جو ہے، خاص طور پر ہندوستانی، پاکستانی، ترک اور یہ جو بھی افریقن کنٹریز کے ہیں اور ویسٹ انڈیز کے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لندن میں بحیثیت مجموعی ان کا غلبہ ہو چکا ہے. دوسری بات جو نظر آئی کہ اس سے پہلے جو مسجدیں وہاں پر ہم نے دیکھی تھی، سوائے 2 مسجدوں کے، ایک تو میں نے دیکھی نہیں، سنی تھی صرف، ووکنگ کی بہت پرانی مسجد ہے، وہ لندن میں نہیں، لندن سے باہر ہے، یوں سمجھیے کہ تقریباً 20 میل باہر ایک سبرب کے اندر ہے. یہ مسجد بنائی تھی کبھی یہ بھوپال کی جو نواب صاحبہ تھی، انہوں نے بنائی تھی. اور وہ مسجد جو ہے بڑی چھوٹی سی، میں سمجھتا تھا بڑی کوئی بادشاہی مسجد شاہانہ انداز کی ہوگی. اس مرتبہ میں خاص طور پر وہاں گیا، وہ مسجد وہاں ہوتی تھی لیکن اس پر قادیانیوں نے قبضہ کر لیا تھا، بہت عرصے تک وہ قادیانیت کا مرکز رہا ہے، ووکنگ کی جامع مسجد. لیکن بہرحال اس کے بعد مجلس تحفظ ختم نبوت کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے محنت کر کے اور کوشش کر کے واگزار کرائی وہ مسجد، اور قادیانیوں کا قبضہ ختم کیا، اور وہاں پر اب اہل سنت کا اور خاص طور پر یہی ختم نبوت کے جو مجلس ختم نبوت کے جو کارکن ہیں وہ انہی کے زیر تحویل وہ مسجد ہے. اس مرتبہ میں خاص طور پر سفر کر کے گیا اور اس مسجد میں میں نے ظہر کی نماز ادا کی. یا پھر ایک مسجد تھی ریجن پارک کی مسجد، یہ اصل میں کچھ حکومتی سطح پر مختلف مسلمان ممالک نے چندہ جمع کر کے، وہ بہرحال ایک مرکزی مقام پر بڑی شاندار مسجد تھی، لیکن اس کا انتظام و انسرام حکومتی سطح پر تھا، سعودی عرب کا، مصر کا، ان کے جو بھی پالیسیز ہیں اسی پالیسی کے مطابق اس مسجد کا نظام چل رہا تھا. اس میں وہاں کے لوگوں کو پتیت نماز جا کر پڑھ لیں، کبھی کبھی ان کی اجازت سے وہ خاص اجتماعات منعقد کر لیں، لیکن اس کے انتظامیہ میں کوئی عمل دخل جو ہے وہاں کے لوکل مسلمانوں کو حاصل نہیں تھا. اس کے علاوہ تو یہی تھا، کہیں بیسمنٹ میں ہے، کہیں کسی فلیٹ کے اندر ہے، کہیں کوئی جگہ ہے ٹیمپریری سی. لیکن اس مرتبہ میں حیران رہ گیا ہوں، اس کے لیے خاص طور پر ایک اصطلاح سننے میں آئی، پرپزلی بلٹ ماسک، جو باقاعدہ مسجدوں ہی کی حیثیت سے تعمیر ہوئی ہے. ان میں سے 4 کا تو بہرحال میں نے بھی دیکھا، بڑے آج شاندار مسجدیں نظر آئیں، کہ میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ لندن میں اس طرح کی مساجد جو ہے، اور چونکہ وہاں پہ چرچ جو ہے وہ تو اب بالکل نہ ہونے کے برابر، یا ہے بھی تو بالکل بے آباد ہے، کون جاتا ہے ان میں سے چرچ میں، لیکن مسجدیں جو ہے وہ بہت ہی ایک ان کے اندر حرکت ہے، ان میں مسلمانوں کی آمد و رفت ہے، تھروبنگ جس کو کہا جائے، ایکٹیویٹی ہے. اور وہ باقاعدہ مساجد گنبدوں کے ساتھ، بڑے بڑے گنبد جو ہے ان کے ساتھ وہ مسجدیں نمایاں ہیں. کرائیڈن کی مسجد بڑی شاندار، میں دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں. اسی طریقے سے سندری پارک کی مسجد، پھر یہ کہ ساؤتھ ہال کی مسجد، وہاں میں جا نہیں سکا، میں نے سنا ہے ایسی بڑی شاندار وہ بھی ہے، ایک ویلسٹن گرین کی مسجد بن گئی ہے بڑی شاندار، اس کا بھی بیسمنٹ بنا ہے، لیکن اس کا ماڈل دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ اس کی بڑے اونچے مینار کے ساتھ وہ مسجد بننے والی ہے۔ تیسری چیز جو خاص طور پہ حزب التحریر کی میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کا ایک طوفان سا نظر آتا ہے۔ میں اپنے ملک کے حالات سے اگر کمپیئر کرتا ہوں تو صرف دو تحریکیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں، یعنی نوعیت علیحدہ ہوئی تحریکوں کی، ان کا مزاج علیحدہ ہے، لیکن جو گروتھ ہوئی ہے ان تحریکوں کی، جس تیزی کے ساتھ وہ آگے بڑھی ہے، ایک تو سپاہ صحابہ ہمارے ہاں، جس طرح دیکھتے ہی دیکھتے، بالکل یہ سامنے کی بات ہے، کوئی 20-30 برس کی بات نہیں ہے، 5-6 سال کے اندر اندر یہ ایک تنظیم یا تحریک جو بھی ہے اس نے قوت پکڑی ہے، یہ بھی بڑا ایک اسپیکٹیکولر فینومینن ہے، اس کی ہمارے ہاں عام طور پر اس کی مثال نہیں ہے۔ یا یہ کہ بالکل دوسری انداز میں قومیت کی بنیاد پر یا دنیاوی اپنے حقوق کے حصول کے لیے ایم کیو ایم کی تحریک جس طریقے سے ابری کراچی میں، اس میں بھی نوجوانوں کا ان سر، بزرگوں کا معاملہ نہیں، آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاں الیکشن ہوتے ہیں کراچی میں تو جو نوجوان ہیں بالکل وہی وہاں الیکٹ ہو کر آ رہے ہیں، جن کی کہ کوئی نہ سرمایہ داری کی کوئی حیثیت ہے، نہ ان کی کوئی اور اس طریقے کی کوئی خاندانی جو ہے کوئی، وہ جس کو کہا جاتا ہے پشتینی قسم کے کوئی سیاست دان نہیں ہے، نوجوان ہیں۔ تو ہمارے ہاں خاص طور پر یہ دو جو ہیں، ایم کیو ایم کی تحریک کراچی میں اور سپاہ صحابہ کی تحریک جو ہے، یوں سمجھیے کہ یہ حزب التحریر جو ہے بالکل اسی انداز میں جنگل کی آگ کی طرح وہاں پر یو کے میں بڑھی۔ یہ شکل جو ہے ان کی ابھی نہ امریکہ میں ہے نہ کسی اور ملک میں ہے، لیکن انگلستان کا کوئی خاص معاملہ ہے کہ وہاں پر اس تحریک نے باقاعدہ ایک بڑی ہی پرجوش اور بہت بڑے سب پیمانے پر نوجوانوں کو، اور اب اس مرتبہ جو میں نے دیکھا ہے کہ اس میں انڈو پاکستانی نوجوان جو ہے اس کا غلبہ ہے، قیادت عرب ہے، یا یہ کہ کچھ لوکل کنورٹس ہیں، ایک کینیڈین مسلمان ہے جمال ہارووڈ، ایک برطانوی ہے فرید قاسم، وہ مخلوط بھی ہے بیچارہ، لیکن یہ کہ اس کا جوش اور جذبہ، یعنی ہم جیسے جو غیر مفلوج ہیں صحیح سالم لوگ ہیں، وہ کئی ہو تو ان کا جذبہ شاید اتنا نہیں ہوگا جتنا کہ اس ایک مفلوج نوجوان کا ہے، جسے اٹھا کر کرسی پر بٹھایا جاتا ہے، وہیل چیئر پر وہ چلتا ہے، لیکن یہ کہ جوش اور جذبے کا واقعہ یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ اندر کوئی لاوا ہے، طوفان ہے۔ یہ جو کیفیت ہے اور اس میں ان نوجوانوں کے اندر، وہ میں بعد میں وضاحت کروں گا کہ اصل میں وہ ایک ریڈیکل اسلام جس کو کہا جاتا ہے، ایک ٹریڈیشنل اسلام ہے، وہ ریڈیکل اسلام جو ہے اس کا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ پرجوش اگر اس کا کوئی مظہر ہے میرے علم کی حد تک پورے عالم اسلام میں، تو وہ حزب التحریر کے نوجوان ہیں۔ باقی یہ کہ جماعت اسلامیہ جو مصر میں ہے یا جو کچھ الجزائر میں ہو رہا ہے، میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ان کا میرا مشاہدہ جو ہے حال کا نہیں ہے، بڑا پرانا ہے، 1979 میں اس جماعت اسلامیہ کے نوجوانوں کے ساتھ میں ان سے بھی بہت متاثر ہو کر آیا تھا، لیکن اس وقت بہرحال جو بھی میری معلومات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیکل اسلام، اس کا جذبہ جوش اور ان کے اندر جو بھی ایک زوردار عمل کی کیفیت ہے، وہ سب سے زیادہ نمایاں مجھے حزب التحریر کے نوجوانوں میں نظر آ رہی ہے۔ اب آئیے کانفرنس کے بارے میں چند بات میں آپ کو بتا دوں۔ ویمبلے ارینا جس میں یہ کانفرنس ہوئی ہے، یہ بہت بڑا کنونشن سینٹر ہے، لیکن اس میں کچھ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اس قسم کے جیسے ہمارے ہاں ہے الحمرا جو ہے، اس میں چھوٹا ہال بھی ہے بڑا ہال بھی ہے، اب یہ کہ کون سے ہال میں ہو رہا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اجتماع کتنا بڑا ہے، تو اس کے بھی چھوٹے ہال بھی ہیں، اور چھوٹے ہالز میں ہمارے ہاں سے بھی جو ایک دینی شخصیت ہے، انہوں نے ایک زمانے میں وہاں جلسہ کیا تھا، اس کی بڑی شہرت ہوئی تھی اور پاکستان سے بھی بہت سے لوگ گئے تھے، لیکن وہ اس کے ایک ہال میں تھا۔ یہ ہے اصل میں جو ایرینا ہے، جس میں 12,000 تو ان کی مستقل نشستیں ہیں، ایک بہت بڑا یوں سمجھیے کہ جس طرح سے اسٹیڈیم کہا جائے، لیکن کورڈ اسٹیڈیم، پورا کا پورا اسٹیڈیم ہے، 12,000 نشستیں، اور اس میں مزید کی گنجائش 4,000 کی، 16,000 کی اس کی کیپیسٹی آپشن ہے۔ اس کا کرایہ 36,000 پاؤنڈ ایک دن کا ہے۔ اب 36,000 کو آپ 50 سے ضرب دے لیجیے، جو اپنے روپوں کا حساب لگانا ہو تو 46, 47, 48 کا ایک پاؤنڈ ہے، 36,000 پاؤنڈ ایک دن کا کرایہ۔ لطف یہ ہے کہ یہ یہودیوں کی ملکیت ہے اور انہوں نے یہ کرایہ پر دیا ہے، یہ ہے یہودی ذہنیت، شدید ترین مخالف بھی وہی تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، حکومت پر دباؤ بھی وہ ڈال رہے تھے کہ اس کو بین کرو، لیکن کرائے پر بھی انہوں نے ہی اپنا ہال دیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ دھندا اپنی جگہ ہے اور اپنا نظریہ یا مذہب اپنی جگہ ہے، یہ جو ایک خاص دنیا میں ایک اصول ہے اس کا ایک بڑا عجیب سا نمونہ سامنے آیا۔ ایک طرف اتنا شور مچایا ہوا تھا انہوں نے اور اتنا دباؤ تھا ان کی طرف سے برطانوی حکومت پر، لیکن یہ کہ بہرحال کرائے پر دینے والے خود یہودی تھے، انہیں کی یہ ملکیت ہے۔ 12,000 ٹکٹ اس کے فروخت ہو چکے، 3 پاؤنڈ کا ٹکٹ انہوں نے فروخت کیا، تو 36,000 کرایہ تو انہیں وصول ہو چکا تھا واپس حزب التحریر والوں کو کہ انہوں نے 12,000 ٹکٹ فروخت کر دیے تھے، اور ابھی ڈیمانڈ تھی لوگوں کی کہ ٹکٹ مانگ رہے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس سے زیادہ ٹکٹ ایشو کرنے کی وہ پوزیشن میں تھے نہیں، اس لیے کہ وہ جو انتظامیہ ہے یہودی، وہ تو ان کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں، جب وہ کرائے پر دیتے ہیں تو پھر وہ بھی کنٹرول کرتے ہیں تاکہ یہ کہ کوئی چیز بالکل انکنٹرولیبل نہ ہو جائے، قابو سے باہر نہ ہو جائے، انمینیجیبل نہ ہو جائے، تو اس لیے وہ ایک دوہرا سا وہاں پر انتظام کا معاملہ چل رہا تھا۔ اور جیسے ہی میں وہاں پہنچا ہوں مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ پورے ملک میں جوش و خروش بہت ہے اور بہت چرچا تھا۔ مخالفت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا سب سے زیادہ یہودی آگے تھے، عیسائی آرگنائزیشن نے بھی کچھ مخالفت کی ہے لیکن اتنی نہیں، یہودی بہت آگے تھے، اور انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں اگر یہ مسلمان یہاں جمع ہو گئے تو ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہماری اداروں پر حملے کریں گے، توڑ پھوڑ کریں گے۔ چنانچہ یہ بھی بات واضح کر دی گئی تھی کہ اسرائیل سے خاد کے ایجنٹ بھی بلا لیے گئے ہیں تاکہ وہ یہودی جو بھی ان کے پریمیسز ہیں، مختلف جگہیں ہیں، ان کی حفاظت کر سکیں۔ تو اس کا جو ہے چرچا بہت زیادہ تھا، اور حکومتی سطح پر خاص طور پر فرانس کی حکومت کا بڑا دباؤ تھا کہ اس کو بین کیا جائے۔ یہ اصل میں جو اس سے پہلے کئی مرتبہ میں واضح کر چکا ہوں، ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس جو ہیں، جو یہودیوں کے سب سے بڑھ کر اعلی کار ہیں عیسائیوں میں، ان میں سے فرانس جو ہے بہت نمایاں ہو گیا ہے۔ اس کا ایک خاص سبب بھی ہے، اس لیے کہ الجزائر میں جو ابھرتی ہوئی تحریک ہے فنڈامنٹلسٹ مسلمانوں کی، تو اس کی زد فرانس پر پڑ رہی ہے، کیونکہ الجزائر جو ہے وہ فرانس کا مقبوضہ علاقہ تھا، اس کی کالونی تھی، بہت سے الجزائری جو ہے وہ فرانس کے اندر موجود ہیں۔ جیسے کہ ہم چونکہ کالونی تھے برطانیہ کے، تو یہاں ہمارے بہت سے لوگ جا کے برطانیہ میں آباد ہو گئے، تو ان لوگوں کو اپنا وہ جو کالونائزیشن کا دور ہے اس کا مہنگا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ جو بھی کالونی جن کی تھی وہاں کے لوگ وہاں پر آ کر آباد ہو گئے، اب ان کا ایک طرح کا حق ہے وہاں پر رہنے کا۔ ادھر یہ ہے کہ فرانسیسیوں کو الجزائر میں، اب کون قتل کر رہا ہے یہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ مسلمان جو ہیں وہ انہیں قتل کر رہے ہیں۔ کانفرنس سے 2 دن پہلے وہاں 6 جو ہیں وہ فرانسیسی قتل کیے گئے، اس پر انہوں نے بڑا شور مچایا کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ الجزائر میں یہ ہو رہا ہے، اور برطانیہ کی حکومت جو ہے ان فنڈامنٹلسٹ کو جو ہے اپنے ہاں اس طرح کی کانفرنس کرنے کا موقع دے رہی ہے، تو ان کا بڑا سخت دباؤ تھا کہ اس کو بند کیا جائے۔ کہا یہ جا رہا تھا انگلش پریس میں کہ یہ انگلستان کے مسلمانوں کا تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، مسلمانوں کے جلسے تو اور جو اجتماع اس سے بڑے بڑے وہاں ہوئے ہیں تبلیغی جماعت کے خاص طور پر، لیکن چونکہ تبلیغی جماعت کا اجتماع جو ہے اس کے اندر اس طرح کی ہلچل نہیں ہوتی، ان کی کوئی سیاسی موقف نہیں ہے، ان سے کوئی کسی کو کوئی خاص اندیشہ نہیں ہے، وہ اپنے ایک جو بھی مذہبی انداز کا ایک اجتماع ہوتا ہے، تو حالانکہ وہ بہت بڑے بڑے اجتماع وہاں ہوئے ہیں، میں نے سنا ہے کوئی 80,000 کا اجتماع بھی ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس کا کوئی چرچا اخبارات میں یا لوگوں میں یا میڈیا میں کسی طریقے کا چرچا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ چونکہ ایک ایسی تحریک ہے جس کا کہ ایک سیاسی آؤٹ لک ہے، عالمی سطح پر ان کی آراء ہیں، اور وہ بڑے ہی یوں سمجھیے کہ اگریسو قسم کی ان کی آراء ہیں، اس حوالے سے ایسے لوگوں کا اتنا بڑا اجتماع جو ہے وہ اس کا بہت بڑا چرچا وہاں موجود تھا۔ بالفعل حاضری جو ہے اس اندازے کے مقابلے میں کم رہی، وہاں ہال کے اندر 8,000 کرسیاں پر تھیں، اور وہاں کے پریس نے بھی صحیح فکر دی ہے، 8,000 کی فکر دی ہے اور صحیح۔ اس کے اسباب میں سے ایک تو یہ بات ہوئی کہ چونکہ شور بہت مچ گیا تھا کہ ہنگامہ ہوگا، فساد ہوگا، خاد کے ایجنٹ بھی آ گئے ہیں، تو بہرحال بہت سے لوگوں نے پھر اس میں عافیت سمجھی ہوگی کہ خامخواہ اس طرح کے ہنگامے والی جگہ پر جا کر کوئی اندیشہ اور خطرہ کیوں مول لیا جائے، آنا تھا لوگوں کو دور دور سے، اور دور دور سے آنے والے جو ہیں وہ اس طرح کے کسی معاملے کے اندر ہو سکتا ہے اسٹرینڈڈ ہو جائیں کہیں پر، وہ پھنس کر رہ جائیں، تو غالباً یہی سبب ہوا ہے کہ وہاں حاضری کم تھی۔ البتہ یہ کہ کثیر تعداد میں لوگ ایسے آ گئے تھے جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ ہمیں ٹکٹ دیجیے، ہم اندر جانے کو تیار ہیں، لیکن وہ جو اسرائیلی جو یہودی انتظامیہ تھی وہاں کی، انہوں نے ان کو پھر اجازت نہیں دی، کہ وہی لوگ جو پہلے ٹکٹ جن کو ایشو ہے وہی آئیں گے تو اندر جائیں گے، اب جو چاہے سیٹیں خالی رہ جائیں اندر، لیکن اب ہم کسی کو بھی اندر مزید نہیں جانے دیں گے۔ اگر ان سب کو بھی آنے دیا گیا ہوتا تو اندازہ یہ کہ 12,000 کا یہ جو اسٹیڈیم ہے ارینا یہ پر ہو جاتا، بہت سے لوگ جو ہے مایوس گئے ہیں، اور باہر اس ارینا کے باہر جو ہے ایک بڑا ایک ہجوم سمجھیے کہ جیسے کوئی بہت بڑا جشن ہے اس طرح کا سما تھا۔ میڈیا کی کوریج وہاں پر بہت ہوئی ہے، یہ میڈیا کی کوریج کے حوالے سے یعنی کانفرنس کے انعقاد سے پہلے بھی بہت ہوئی اور بعد میں بھی ہوئی، اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں چہمے گوئیاں ہیں کہ کیا وجہ ہے میڈیا نے اسے اتنا کیوں اچھالا ہے، اور مختلف باتیں اس میں کہی گئی ہیں، میں ابھی اس کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ وہ باتیں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا آ رہا اس میں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھ گئے ہیں کہ خود برطانوی حکومت نے سرپرستی کی ہے اس کانفرنس کی، کیوں کی ہے، اس کا سبب کیا ہے، یہ جو آ رہا ہے یہ میں پھر بعد میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ جہاں تک خلافت اس کے اثرات کا تعلق ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کانفرنس کے ذریعے سے یا اس کی وجہ سے پوری دنیا میں خلافت کا لفظ ایک دم بہت اچھل گیا، پوری دنیا کے میڈیا پر آیا ہے، سی این این پر آیا ہے، بی بی سی پر آیا ہے، مختلف اب سب کا سب خلافت، اب یہ لفظ جو ہے عام نہیں تھا ہمارے یہاں، لیکن یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے کم یہ کہ ایک دینی اصطلاح، وہ دینی ہی نہیں ہے، اس کی ایک سیاسی حیثیت بھی ہے، مسلمانوں کا ایک نظام پوری دنیا کے اندر ہو، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی ایک احیائی عمل چل رہا ہے پوری دنیا میں اس وقت اسلام کے احیاء کا ایک ہے ہمہ جہتی عمل، جس کو میں نے تعبیر کیا ہے اپنی بعض تحریروں میں، اس کی طرف بعض اشارے میں ابھی کروں گا آپ کے سامنے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے کہ خلافت کا لفظ اور خلافت کے عنوان سے پوری دنیا میں غلغلہ جو ہے بلند ہوا ہے۔ جہاں تک ہمارا خاص طور پر میرا یا میری تنظیم اسلامی کا تعلق ہے، ایک تو یہ کہ میری تقریر کو اسپیشل کوریج دی گئی ہے، یہ میں نہیں سمجھ پایا کہ اس کا سبب کیا ہے، لیکن یہ کہ سی این این نے بھی سب سے زیادہ اسی کو نمایاں کیا ہے، اور وہاں پر بھی بعض اور اداروں نے بھی، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ صرف ایک تم ہی ایسے شخص تھے کہ جس کی کوئی حیثیت پہلے سے کوئی ایک تنظیم اور تحریک کے نام سے متعارف تھی، باقی یہ سب نوجوان ہیں جن میں سے کسی کو کوئی جانتا ہی نہیں، حزب التحریر کا لفظ تو لوگ جانتے ہیں لیکن کسی کو شخص کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی کوئی ذاتی واقفیت ہو یا ذاتی اس کا کوئی تعارف پہلے سے موجود ہو، یہ بعض لوگوں کا خیال ہے، لیکن بہرحال واقعہ یہ ہے کہ میری تقریر جو ہوئی ہے اس کی کوریج اسپیشل ہوئی، اور ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ بی بی سی نے خاص طور پر تنظیم اسلامی کا نام لے کر یہ کہا ہے کہ تنظیم اسلامی یو کے اور یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں اب اپنے حلقہ اثر کو بڑھا رہی ہے، جس کی وجہ سے کہ یہودیوں میں بڑی بے چینی اور پریشانی ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ہماری جو حیثیت ہے من آنم کے من دانم، ہم جو کچھ ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہے، ہمارا ایک ہے بہرحال اپنی سی کوشش ہم کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایسی حیثیت ہماری نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر دشمنوں کی نگاہ میں جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو بڑا کر کے دکھاتا ہے، کسی کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے، یقللکم فی اعینہم، اور کبھی یہ کہ کسی کی اللہ تعالیٰ اگر حیثیت کو بڑھانا چاہتا ہے تو دشمن کی نگاہ میں وہ زیادہ نظر آنے لگتا ہے، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ بہرحال تنظیم اسلامی کا بھی تعارف جو ہے اس کانفرنس کے ذریعے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پیمانے پر ہوا ہے، جس کا کہ فوری رد عمل یہ ہوا کہ میرا داخلہ جو ہے یونائیٹڈ عرب امیریٹس میں بند کر دیا گیا، اس لیے کہ میرے پاس ویزا بھی تھا، وہ ایشو ہو چکا تھا، اور میں جب پہنچا ہوں دبئی ایئرپورٹ پر تو انہوں نے وہیں اس کو کینسل کیا اور کہا کہ آپ واپس تشریف لے جائیے، آپ کا داخلہ یہاں بند ہے۔ یہ دونوں پہلو میں نے اس لیے بیان کر دیے کہ قرآن مجید کہتا ہے ان نمال اسرے یسرا، ان نمال اسرے یسرا، کاموں میں جس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی ایک راستہ کھلتا ہے تو بعض جگہوں پر اس سے جو ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی کمزوری بھی واقع ہو۔ بہرحال دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دین کے کام کو تقویت عطا فرمائے، اشخاص اور تنظیمیں اور جماعتیں یہ زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، ان سب کا تو مقصد ہے کہ دین کا بول بالا ہو اور دین کا مقصد جو ہے وہ آگے بڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو اور یہ کہ اس میں جن لوگوں نے بھی حصہ لیا ہے ان کی مسائل کو اس سلسلے میں بارآور فرمائے کہ احیاء دین کا جو عمل چل رہا ہے مختلف شکلوں میں اسے تقویت حاصل ہو۔ اب میں حزب التحریر کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ بہت سے حضرات کے لیے یہ نام بھی بالکل نیا ہوگا، شاید پہلی مرتبہ انہوں نے انہی دنوں یہ لفظ سنا ہو. حزب التحریر لفظی معنی اس کے ہے لبریشن پارٹی. تحریر جو ہے ہم اس تحریر کے ایک ہی معنی جانتے ہیں، تحریر کرنا، لکھنا، ٹو رائٹ. لیکن حر جس کو کہتے ہیں، حر آزاد، حریت آزادی، تو تحریر باب تفعیل بنتا ہے آزاد کرانا، ٹو لبریٹ، یہ اس کے دوسرے معنی ہے. تو حزب التحریر لبریشن پارٹی. اگرچہ ان حضرات سے میں نے کہا ہے کہ آپ نے دینی تحریک کے حوالے سے یہ نام کو مناسب نہیں رکھا ہے، لیکن بہرحال ناموں کا معاملہ ہے، نام تو علامتی ہوتے ہیں، اور میں ان کی طرف سے تو یہ بات نہیں آئی، لیکن اب میرے اپنے ذہن میں اس کا سبب جو آیا ہے وہ میں ابھی بیان کرتا ہوں. اس جماعت کی تاسیس ہوئی ہے 1953 میں یروشلم میں. علامہ تقی الدین نبھانی رحمت اللہ علیہ، جن کا اب انتقال ہو چکا ہے، کافی عرصہ ہوا، میں کافی کوشش کرتا رہا کہ ان کا مجھے پورا جو ہے بایوگرافیکل اسکیچ مل جائے، لیکن ابھی تک ملا نہیں. یہ فلسطینی مسلمان تھے، اور ایک معاملہ ان کے بارے میں اختلافی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اخوان المسلمون میں باضابطہ شامل تھے، حسن بنا شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے، لیکن یہ کہ حزب التحریر کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، شامل نہیں تھے، البتہ یہ کہ ان کے ساتھ ان کے مراسم تھے، ملنا جلنا تھا. یہ طرح کا ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس کی کوئی اہمیت تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ ان کے قریبی حلقوں میں سے یقیناً تھے، اور جو فکری اور ایک جو تحریکی تسلسل ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اخوان کا اور ان کا وہ برقرار ہے. انہیں پھر نکال دیا گیا تھا، اردن میں یہ آباد ہوئے تھے، لیکن وہاں سے جب نکال دیے گئے تو عراق اور شرق اردن کے درمیان نو مینز لینڈ، جو تھوڑا سا علاقہ ہوتا ہے دو سرحدوں کے مابین، وہاں خیمہ لگا کر یہ مقیم رہے، اور وہاں بیٹھ کر تحریر کا کام کرتے رہے. یوں سمجھئے کہ آیت اللہ خمینی سے ان کا معاملہ اس اعتبار سے مختلف ہے کہ خمینی صاحب کا فکر جو ہے وہ کیسٹ کے ذریعے سے ایران میں پہنچا، جبکہ وہ عراق میں تھے یا اس کے بعد پھر وہ فرانس چلے گئے تھے، لیکن یہ جو ہے انہوں نے کچھ تحریریں جو ہیں اور کتابیں لکھی اور اس کے ذریعے سے اپنے فکر کو نمایاں کیا، اور یروشلم میں 1953 میں انہوں نے وہی نو مینز لینڈ ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے. اردن اور شام میں کئی مرتبہ ان کے ہم خیال لوگوں نے کو کی کوشش کی ہے. ان کے طریقہ کار میں یہ چیز ایک باضابطہ طور پر شامل ہے کہ تثقیف، جس کو یہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے فکر کو لوگوں کے ذہنوں میں اتارنا ہے، اسلامک کلچر جو ہے وہ ذہنوں کے اندر آ جائے، انسانی سوچ جو ہے وہ اس کے مطابق ہو جائے، پھر یہ کہ اس کے بعد جو ہے اس کا ایک عام منظر عام پر اس تحریک کو لانا، اور پھر طلب نصرت کہ جو بھی لوگ ہیں صاحب حیثیت ان سے مدد حاصل کرنا تاکہ انقلاب برپا کیا جائے. اور ظاہر بات ہے عرب ممالک میں اکثر و بیشتر جو ہے فوجی حکومتیں اور ملٹری ڈکٹیٹرز ہیں، تو اس کی کوشش جو ہوئی اس تیسرے حوالے سے وہ بار بار اسی نوعیت کی ہوئی کہ کچھ جو اپنے فوجی آفیسر جن کے ہم خیال ہو گئے ان کے ذریعے سے حکومت کا تختہ الٹ کر اور پھر وہاں پر یہ اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرے. اس میں انہیں مسلسل ناکامی ہوئی ہے. چنانچہ اب صورت حال یہ ہے کہ عالم عرب میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری تحریک اور تنظیم موجود تو ہے لیکن انڈر گراؤنڈ ہے. اس وقت ان کے جو امیر ہیں یا قائد ہیں، عبد القدیر زلوم ان کا نام ہے، ان کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں، کسی جگہ کسی عرب ملک میں کہیں انڈر گراؤنڈ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اور وہیں سے وہ ان کے کہنے کے مطابق اس تحریک کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں اور اس کی رہنمائی فرما رہے ہیں. البتہ امریکہ، انگلستان اور یورپ وغیرہ میں جب یہ مسلمان عرب ممالک کے نوجوان گئے ہیں، وہاں چونکہ حقوق حاصل ہیں، اب یا تو یہ کہ وہاں امیگرنٹس کی حیثیت سے گئے، طالب علم تھے، وہاں کام کر سکتے تھے یونیورسٹیوں کے اندر، جیسے ہمارے ہاں بھی جماعت اسلامی سے منسلک لوگ یا عرب ممالک سے اخوان سے منسلک لوگ گئے، انہوں نے وہاں جا کر کام کیا، وہاں چونکہ حقوق حاصل ہیں، آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں، تنظیم بنا سکتے ہیں. پھر بہت سے لوگ جو ہیں وہیں پر شہری ہو گئے ہیں، انہوں نے وہاں کی نیشنلٹیز لے لی ہے، تو اس کے بعد ان کے پاس سارے جو ہیں سیاسی حقوق موجود ہیں، اس لیے انہیں وہاں کام کرنے کا موقع ملا. لیکن یہ کہ یورپ کے مختلف شہروں میں یا امریکہ میں اور کسی جگہ وہ صورتحال پیدا ہرگز نہیں ہو پائی ہے، جس کو کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ لیلی ان بلوم جسے کہا جاتا ہے، پوری طرح کھلا ہوا پھول اگر حزب التحریر کا دیکھنا ہو تو وہ صرف یونائیٹڈ کنگڈم میں ہے، انگلستان میں. اس کے کوئی خاص اسباب ہوں گے، بعض چیزیں میرے سامنے ہیں، لیکن بعض کے بارے میں ابھی میں مزید غور و فکر کروں گا کہ کیا خاص بات ہے کہ وہاں اس تیزی کے ساتھ یہ بات جو ہے بڑھی ہے اور پھیلی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ حزب التحریر کی اصل میں نوعیت کیا ہے اسے آپ سمجھیں. یہ ایک نیا فینومینن ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا میں تو پہلے سے بھی متاثر تھا، اور اب جب میں دیکھ کر آیا ہوں تو ان کے نوجوانوں کا جوش اور جذبہ اور ان کا جذبہ عمل جو ہے میں اس سے بہت متاثر ہوا ہوں، مزید متاثر ہوا ہوں. اپنے اختلافات کے باوجود ان کے طریقہ کار سے متعلق اور بعض اور آرا سے متعلق اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ دنیا میں 100% اتفاق تو بہت آسان کام نہیں ہوتا، اور خاص طور پر حالات کا فرق ہے. ہمارا اپنا جو ہے ملکی حالات کا معاملہ، تاریخی پس منظر، بر عظیم پاک و ہند کا پس منظر، علمی پس منظر، یہاں کے علماء دین اور ان کے اثرات، پھر یہاں تحریک پاکستان اس کا صغرا کبرا، یہاں کے حالات جس میں کہ ہمیں بہرحال جمہوری حقوق حاصل ہے، ہم تنقید کر سکتے ہیں، ہم جماعت بنا سکتے ہیں، ہم اجتماعات کر سکتے ہیں، جب تک کہ ہم کوئی تخریبی کارروائی نہ کریں، توڑ پھوڑ نہ کریں، ہر طرح کے حقوق اللہ کے فضل سے ہمیں حاصل ہیں. جبکہ عالم عرب میں معاملہ بڑا مختلف ہے، خاص طور پر اس آخری اعتبار سے کہ وہاں کس کہیں بھی کوئی حقوق حاصل ہی نہیں ہے. سعودی عرب میں آپ کو اجتماع نہیں کر سکتے، کہیں اپنا جو ہے اظہار خیال نہیں کر سکتے، کوئی جماعت نہیں بنا سکتے. چنانچہ وہاں تو اگر ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا 1979 میں ایک ہنگامہ اور فساد اور ایکسپلوژن ہوا تھا، جبکہ وہ خانہ کعبہ پر کچھ لوگوں نے جو ہے حرم پر قبضہ کر لیا تھا. اس لیے کہ جہاں یہ چینلز نہیں ہوں گے اختلاف رائے کے اور اظہار رائے کے، تو وہاں تو پھر یہ کہ آپ اس فشائی پھٹے گا کبھی. لیکن یہ کہ ان حالات کی وجہ سے بھی یقیناً جو ہے سوچ کے اندر بھی فرق پڑ جاتا ہے، طریقہ کار میں بھی فرق پڑتا ہے، تو مختلف اعتبارات سے اختلافات جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہیں. لیکن میں جہاں تک ان کو ایک احیائی تحریک ہونے کی حیثیت سے ان کے جوش اور جذبے اور ان کے جذبہ عمل کا تعلق ہے اس سے بہت متاثر ہوں. لیکن ان کی اصل نوعیت ہے کیا، وہ میں چاہتا ہوں ذرا آج تک جی آ کر کے آپ حضرات کے سامنے رکھوں. لیکن اس کے لیے پہلے دو باتیں تمہیداً سمجھ لیجیے، دو اصطلاحات. جو حضرات بھی مجھ سے واقف ہیں، میری سوچ سے واقف ہیں، میری تحریریں پڑھی ہیں، ان کے علم میں یہ بات ہے، میں تجزیہ کر کے یہ بتا چکا ہوں کہ مسلمانوں میں یعنی امت مسلمہ میں دو عروج اور دو زوال کے دور آ چکے ہیں. پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت، پھر زوال آیا، پہلے صلیبیوں کے ہاتھوں پٹائی ہوئی اور پھر تاتاریوں کے ہاتھوں پٹائی ہوئی اور بڑی زبردست پٹائی ہوئی. دوسرا عروج ترکوں کی زیر قیادت آیا، ترکان صفوی، ترکان تیموری، ترکان سلجوقی، ترکان عثمانی اور گریٹ اٹومان امپائر، خلافت بھی منتقل ہو گئی. پھر دوسرا زوال آیا، یورپین امپیریلزم اور کلونیل پاورز کے ہاتھوں آیا. یہ دوسرا زوال ہمارا لوئسٹ ایڈ کو پہنچا تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد، اس صدی کے آغاز میں، اس لیے کہ سلطنت عثمانیہ ختم، صرف ایک چھوٹا سا ملک ترکی رہ گیا، تمام عالم عرب منقسم، یہ برطانیہ کے پاس رہے گا، یہ فرانس کے پاس رہے گا، یہ لیبیا کی شے ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے. وہ حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، جس کی پیشن گوئی آپ نے کی تھی، کہ یوشک انتدا علیکم الامم، اندیشہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دے گی. جیسے دسترخوان جب چن دیا جاتا ہے، کھانا رکھ دیا جاتا ہے تو بلایا جاتا ہے آئیے تناول فرمائیے، اس طرح دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو بلائیں گی. تو صحابہ حیران ہوئے، امین قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، حضور کیا اس وجہ سے ہو جائے گا کہ ہماری تعداد کم رہ جائے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غصاء کغصاء السیل، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی لیکن تم سیلاب کے اوپر جھاڑ جکار جو آ جاتا ہے، جھاگ آ جاتے ہیں، بس ان کی حیثیت رہ جائے گی، دیکھنے میں ہے حقیقت کچھ نہیں. پھر پوچھا کہ کیا سبب ہوگا، تو آپ نے فرمایا تم نے ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہوگی. پھر سوال کیا گیا، مل وہن ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائی، یہ کیا بیماری ہے وہن، ہم نے کبھی نام سنا نہیں اس کا. تو فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا فرار، موت سے خوف، موت سے گریز، یہ دو چیزیں جب مسلمان میں آ جائیں گی تو وہ لقمہ تر بن جائے گا پوری دنیا کی قوموں کی. یہ اس صدی کے آغاز میں عالم اسلام کا نقشہ یہی تھا، اور اسی کی ایک علامت یہ کہ 1924 میں جیسا بھی کچھ تھا، وہ یوں سمجھئے کہ ٹوٹا پھوٹا ادارہ، خلافت کا بہرحال ایک ادارہ تھا کہ پورے عالم اسلام کی ایک وحدت کا نشان ہے، سب اس کی عزت کرتے ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ ہماری من... حالانکہ اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، کوئی اس کی رت نہیں تھی، کہیں اس کا کوئی جو ہے اس کا اثر و رسوخ نہیں تھا، وہ تو جب تک بھی خلافت عثمانیہ رہی ہے تو وہ کہ جو براہ راست اس کے مقبوضہ علاقے ہیں، بس وہ ایک مملکت تھی اور بادشاہ کی حیثیت، سلطان کی حیثیت تھی، لیکن یہ کہ پھر بھی سمجھا یہ جاتا تھا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک ان کی وحدت کا ایک نشان ہے. 1924 میں وہ بھی ختم ہو گیا. تو یوں سمجھیے کہ اس صدی کا جو ربع اول ہے، 1925 پر پہلی چوتھائی ختم ہوئی، یہ 1925-1924 یہ ہمارا لوئسٹ ایب ہے. اور در حقیقت میں نے حدیث نبوی میں جو بات آپ سے کہی ہے، جو الفاظ حدیث نبوی کے ہیں، اس کی ترجمانی اردو شعر میں کی ہے مولانا حالی نے، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. ہمارا دریا تو اترتا ہی جا رہا ہے، اس کے اندر جو ہے چڑھاؤ کی شکل تو کوئی آئی نہیں. یہ کیفیت در حقیقت جو ہے ہماری عالم اسلام کی تھی. اس کے بعد سے ہمارے ہاں ایک احیائی عمل شروع ہوا ہے. اس احیائی عمل کے ضمن میں چار اصطلاحات میں چاہتا ہوں اچھی طرح سمجھ لیں، اس کے حوالے سے باتوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے شروع میں پڑھا، علم آدم الاسماء کلہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا دی. اصل میں ہر شے کے لیے کوئی عنوان ہوتا ہے، ہر فن کی بھی بیسک ٹرمینالوجی ہوتی ہے. وہ اگر ٹرم سمجھ میں آ جائے تو وہ فن آپ کی گرفت میں آ جائے گا. اگر بنیادی اصطلاحات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ رگڑتے رہیے اور رٹے مارتے رہیے، وہ کچھ پلے نہیں پڑے گا. لیکن یہ کہ بنیادی بات سمجھ لیجیے اس کی ٹرمینالوجی کے حوالے سے تو انسائٹ حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ چار ٹرمز میں چاہتا ہوں کہ آپ پہچان لیں. ایک تو یہ کہ اس احیائی عمل کے دو اہم گوشے کیا ہیں، ایک ہے قومی اور سیاسی گوشہ، دوسرا ہے اسلامی احیائی گوشہ. قومی مسلمان بارہ قوم ہیں، بھلے ہیں، برے ہیں، اچھے ہیں، بے عمل ہیں، با عمل ہیں، متقی ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، مسلمان تو ہیں، چاہے شراب کے ٹھیکے دار ہیں، چاہے چکلے چلاتے ہیں، مسلمان تو ہیں. ایک ہے مسلمانوں کی قوم، اور مسلمان قوم کی بہبود، بھلائی، اس کے حقوق. اب ہندوؤں سے ہمیں اندیشہ تھا کہ مسلم قوم جو ہے اس کو یہ دبا دیں گے، اس کے کلچر کو، تہذیب کو، تشخص کو معاشی طور پر بھی ایکسپلائٹ کریں گے، ان کی زبان کو ختم کر دیں گے. اسی خوف کے درجے میں پھر یہ کہ تحریک پاکستان شروع ہوئی ہے، پاکستان بنوایا گیا ہے، یا اسی طریقے سے فلسطینی ہیں، مسلمان ہیں، انہیں نکال دیا گیا ہے، وہ اپنے گھروں سے بے گھر کر دیے گئے ہیں. تو ایک ہے قومی اور سیاسی سطح پر مسلمانوں کے حقوق، بہبود، بھلائی، اس کے لیے کوئی کام کرنا، اور ایک ہے اسلام کے لیے اور اسلام کے احیاء کے لیے کام کرنا. یہ دو چیزیں جو ہیں علیحدہ ہیں، یہ جڑ بھی جاتی ہیں، اور علامہ اقبال کے ہاں یہ جامعیت نظر آتی ہے کہ انہوں نے دونوں کو عجیب انداز میں رکھا ہے کہ نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے. ایک طرف تو یہ ہے کہ مسلمان جو ہے، جیسے کہ نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، پیمانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل شہ تو شراب ہے جو اس کے اندر ہے. تو مسلمان کی حیثیت پیمانے کی ہے، اصل ہے شراب اسلام. اصل جو ہے جس کی اہمیت ہے وہ شراب کی ہے جو اس پیمانے کے اندر ہے، پیمانہ جو ہے اس کی اہمیت نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے. اب یہاں دوسری بات کہی ہے کہ مسلمان کی حیثیت ساقی کی ہے کہ جو جام کو گردش میں لاتا ہے، اسلام کو دوسرے تک پہنچائے گا کون اگر ساقی گردش میں نہیں آئے گا. تو اگرچہ ان دونوں چیزوں کو بھی علامہ اقبال نے جمع کیا ہے، لیکن واقعہ یہ کہ ہیں دو علیحدہ علیحدہ چیزیں. مسلمانوں کی بہبود، فلاح، حقوق، ان کی آزادی، اس کے لیے محنت، جدوجہد، کوشش، اس کے تقاضے کچھ اور ہوں گے. زیادہ سے زیادہ مسلمان جمع ہو جائیں وہاں، زیادہ کوئی یہ نہ کیجئے کہ تحقیق کیجئے اس کا عقیدہ کیا، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی بات کیا ہے، اس کی بات کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے. بھائی مسلمان جمع ہو، جمع ہوں گے تو طاقت بنے گی، طاقت ہوگی تو آپ اپنے حقوق جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے دشمنوں سے. لیکن یہ کہ اسلام کے لیے کام کرنا ہے تو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے خود اسلام پر عمل کیا کہ نہیں کیا. اگر اپنی ذات پر اسلام نہیں ہے، اپنے گھر میں اسلام نہیں ہے، تو اسلام کہاں آپ قائم کرنے چلے. سب سے پہلے تو اپنی ذات پہ کرنا ہوگا. تو دو اصطلاحات کو تو ذہن میں رکھیے، قومی اور سیاسی کام علیحدہ ہے، اور احیائی اور اسلامی کام یہ علیحدہ ہے. ان کی دونوں کی نوعیت جو ہے جدا ہے. دوسرے، اسلام بھی ہمارے ہاں دو ہے. یہ ہے اصل میں اہم تر مسئلہ جو ذرا تھوڑا سا باریک بھی ہے. ایک ہمارا ہے روایتی مذہبی اسلام، ایک ہمارا ہے دینی انقلابی اسلام. ان دونوں کا بھی فرق سمجھ لیجیے.
روایتی مذہبی اسلام کیا ہے؟ نماز روزہ ہے، حج زکات ہے، کچھ وضع قطع ہے، کچھ اتباع سنت ہے. اب یہ مذہب کا تصور ہمارا ہے، انفرادی زندگی سے متعلق ہے زیادہ تر. اور اس میں ظاہر بات ہے کہ ہمارے علماء ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، وہ سارا جو ہمارا نظام قائم ہے، یہ ہمارا روایتی مذہبی تصور ہے. اور ایک انقلابی ریڈیکل تصور ہے، اسلام مذہب نہیں، دین ہے. یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے، یہ اپنی حکومت چاہتا ہے، پورا نظام زندگی اپنے مطابق ڈالنا چاہتا ہے. یہ بالکل دوسری بات ہے. ان میں بڑا فرق ہے ایک دوسرے سے. اصل میں جو میں نے مضامین لکھے تھے، نوائے وقت میں چھپے تھے، اور اب وہ کتابی شکل میں آ گئے ہیں. اسلام کا انقلابی فکر، یہ اسلام کا اصل انقلابی فکر تھا کیا؟ اسلام تو دین تھا، مذہب تھا ہی نہیں. یہ مذہب تو ہم نے اسے بنا دیا. پورے قرآن میں لفظ مذہب آیا ہی نہیں، پورے حدیث کے ذخیرے میں مذہب کا لفظ نہیں آیا. کمال تو یہ ہے کہ ہماری بنیادی اصطلاحات جو ہماری زبان پر چڑھی ہوئی ہیں، وہ ہیں جن کا قرآن اور سنت سے کوئی تعلق نہیں. لفظ عقیدہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں، عقیدہ 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 عقیدہ. لفظ تصوف کا تو پتہ ہی نہیں چلتا آیا کہاں سے. مجہول النسب، یہ کس سے بنا ہے؟ صوف سے بنا ہے؟ صفا سے بنا ہے؟ کچھ پتہ نہیں. قرآن اور سنت سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ اس کی عربی اصل بھی واضح نہیں ہے کہ اس کی اصل جڑ بنیاد کیا ہے. لیکن ہمارے ہاں زیادہ گفتگو انہی کے حوالے سے ہوتی ہے. بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ہے تصور دین، نظام زندگی، مکمل نظام زندگی. اور مکمل نظام زندگی تو وہی ہوتا ہے جو نافذ ہو. نافذ نہیں ہے وہ نظام کہاں ہے؟ وہ تو ایک نظریہ ہے. مذہب جو ہے وہ کسی نظام کے تابع ہو کے رہ سکتا ہے، دین کسی دین کے تابع نہیں ہو سکتا. دین تو ایک ہی ہوگا، اور وہی غالب ہوگا. جو غالب ہوگا وہ دین ہوگا، جو مغلوب ہوگا وہ مذہب ہو جائے گا. اب اسی کو سمجھیے، ہمارے ہاں اصل میں خلافت راشدہ کے بعد جو انحطاط شروع ہوا، سیاست علیحدہ ہو گئی، مذہب علیحدہ ہو گیا. مذہبی قیادت علماء، فقہا، مفسرین، صوفیہ، سیاسی قیادت سلاطین، حکمران، بادشاہ، سلطان، عمرا، یہ ان کا ہو گیا. یہ ڈائیکوٹمی پیدا ہوئی، ہوئی دین و مذہب میں جدت جدائی، حبس کی امیری، حبس کی وزیری. یہ وہاں سے شروع ہوا معاملہ، اور مذہب سکڑتا چلا گیا. حکومت حکومت والے جانے، اور مذہب والے جو ہے مذہب کی قیادت و سیادت پر قائل ہو کر، اور یوں سمجھیے کہ کانے ہو کر بیٹھ گئے. نتیجہ کیا نکلا، اس کی ایک مثال میں نے بارہا دی ہے. اسی صدی میں ایک بہت بڑی دینی شخصیت نے انگریز کے دور میں یہ بات کہی، ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے حکمرانوں کو تشویش ہو، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں، انگریزوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے. اس پر پھپتی چست کی، اور سب فیصد دوست چست کی علامہ اقبال نے. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. نماز روزے کی آزادی، یہ اسلام کی آزادی. یہ ہے اصل میں فرق، سمجھ لیجیے. ایک ہے وہ ہمارا روایتی مذہب، نماز روزہ عبادات، وضع قطع، شکل صورت اس سے متعلق ہے سارا. بڑا جذبہ ہوا تو بڑا اتباع سنت کے اندر جو ہے آدمی نے کہا کہ میں پاجامہ بھی نہیں پہنوں گا، تہبند باندھوں گا، اس لیے کہ حضور تو تہبند باندھتے تھے، پاجامہ نہیں پہنتے تھے. میں تو پگڑی پہنوں گا، پگڑی بھی دیکھوں گا کہ کون سی حضور کالی باندھتے تھے کہ ہری باندھتے تھے. یہ سب تو نظر آ رہا، یہ نظر نہیں آ رہا کہ غلبہ ہے کس چیز کا؟ باطل کا غلبہ ہے. اللہ کا دین جو ہے پاؤں تلے جو ہے مسلا جا رہا ہے، اللہ کی حدود جو ہے ان کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہے، اور یہ اسی تقویٰ کے اندر اور اسی اپنے اتباع سنت کے اندر جو ہے نشے میں سرشار ہے کہ ہم نے تو نہ معلوم کتنی اونچی منزلیں طے کر لی. ایک تصور ہے یہ ہمارے، اسی میں وہ مرشد بھی بن گئے ہیں، اسی میں لوگوں کا تزکیہ بھی فرما رہے ہیں، انگریز کی عدالت میں بیٹھ کر غیر الہی قانون کے تحت فیصلے کر رہے ہیں، اور ہیں وہ بہت بڑے، کوئی مربی بھی ہے، مزکی بھی ہے، کسی شیخ کے خلیفہ بھی ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. یہ میں اس لیے سخت الفاظ میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میری اصطلاحی جو میں فرق آپ کے سامنے لانا چاہوں سمجھ لیں اچھی طرح. ایک ٹریڈیشنل اسلام ہے جس کا تصور مذہب ہے، ایک ریڈیکل اسلام ہے، انقلابی اسلام ہے جس کا تصور دین کا ہے کہ اسلام دین ہے، اور دین غلبہ چاہتا ہے. دین تو وہی ہے جو قائم ہے، باقی جو مغلوب ہے وہ دین نہیں، مذہب ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے دین جمہور ہے اس وقت امریکہ کے اندر، یعنی حاکمیت کس کی؟ جمہور کی، سیکولر نظام ہے دین جمہور، اس کے تحت مسلمان بھی رہ سکتا ہے، مسجد بناؤ بھائی، ٹھاٹ کی بناؤ، لگا لو کروڑوں ڈالر، ہمارا کیا جاتا ہے، مسجد بنا لو، ہندو جائے مندر بنا لے، وہاں پہ سکھ جائے گردوارے بنا لیے، سب بناؤ، سب مذہب کی حیثیت سے رہو اپنی اپنی جگہ پر، لیکن اس ملک کا نظام اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، وہ ہم جانے ہمارا کام، اس سے تمہارا کوئی سروکار نہیں۔ یہی نظام سیکولرزم کا نظام ہے جس کی طرف ہم بھی بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، بریک کھل چکے ہیں، جو میں نے کہا تھا دو سال پہلے کہا تھا کہ اس ملک کے اندر جو مذہبی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ چلیے ہم یہاں اسلام نہیں لا سکے، ہم نے سیکولرزم کو بھی قدم نہیں جمانے دیے، اب وہ مرحلہ آ گیا ہے ان کی غلط عمل کی وجہ سے، غلط حکمت عملی کے باعث، کہ اب وہ بریک کھل گئے ہیں، اب یہ ملک جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ سیکولرزم کی طرف جا رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی، میں آج پاکستان کے حالات سے متعلق بات نہیں کرنا چاہ رہا، اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں چار اصطلاحات کے حوالے سے بات سمجھیے۔ نمبر ایک، قومی اور سیاسی عمل، یہ کسی اور شے کا نام ہے، احیائی اسلامی عمل، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ نمبر دو، اسلام روایتی مذہب، ٹریڈیشنل اسلام، اس کے تقاضے اور ترجیحات کچھ اور ہیں۔ اور ریڈیکل اسلام، ریولیوشنری اسلام، جس کی بنیاد دین کے تصور پر ہے، یہ اور ہے۔ اب اس پس منظر کو یوں سمجھیے، بر عظیم پاک و ہند میں علامہ اقبال اس اعتبار سے نہایت جامع شخصیت تھے، ایک طرف تو دونوں میدانوں میں انہوں نے کام کیا، قومی اور سیاسی میدان میں مسلم لیگ کے ساتھ رہے، مصور پاکستان ہیں، لیکن یہ کہ فکری میدان میں انہوں نے اسلام کے انقلابی تصور کو واضح کیا۔ میری بڑی خواہش ہے، میری یہ کتاب جو ہے اسلام کا انقلابی فکر، اور علامہ اقبال نے جو اس کی تجدید کی ہے، اور اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی نے جو اس کی تعمیل کی کوشش کی ہے، یہ اپنا جو تاریخی پس منظر ہے، صغریٰ کبریٰ جو ہے، یہ ہر شخص کے سامنے ہونا چاہیے۔ فکر کو دینے والے جو ہیں اس احیائی فکر کے، وہ علامہ اقبال ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آدھی۔ یہ کوئی شاعری تو نہیں ہے، گلو بلبل کی شاعری تو نہیں ہے، یہ ہجر و وصال کے واقعے تو نہیں ہے، یہ تو پیغام ہے، دین کے فکر کی تجدید ہے۔ وہی دین و دولت میں جس دم جدائی، حبس کی امیری، حبس کی مزید۔ اسلام ایک وحدت ہے، پورا نظام زندگی ہے۔ بہرحال یہ تصور جس طریقے سے کہ علامہ اقبال نے واضح کیا، پھر اس کو لے کر چلے ہیں، پہلی کوشش مولانا ابوالکلام آزاد نے کی ہے عملی شکل میں۔ علامہ اقبال میدان کے آدمی نہیں تھے، مفکر، اس لیگ میں انہوں نے کام کیا، لیکن وہ بھی تو آپ سمجھیے دوسرے تیسرے درجے کی صف میں تھے، تو ایک پروونشل لیول کے اوپر کچھ کام کر رہے ہیں، وہ میدان کے اس طرح کے آدمی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو صلاحیت دی ہے، وہ اس کے مطابق کام کرتا ہے۔ فکر کی تجدید میں میرے نزدیک سب سے اونچی شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد نے 1913 میں بیعت کی بنیاد پر حزب اللہ قائم کی، لیکن وہ جو روایتی علماء جو ہیں ان کی مخالفت سے گھبرا کر اور اب میدان چھوڑ کر کانگریس میں جا کے بیٹھ گئے۔ مجھے دلچسپی ان کے صرف ان 8 سالوں سے ہے، 1912 سے 1920 تک۔ بہرحال ان کی وہ کوشش جو ہے، الہلال اور البلاغ کا دور، اور حزب اللہ جب انہوں نے قائم کی تھی بیعت کی بنیاد پر، وہ میرے نزدیک پہلی اٹمپٹ تھی، ناکام ہو گئی، کوئی بات نہیں، اذان کے درجے میں تو تھا نا، تو غلغلہ تو بلند کیا تھا ایک دفعہ انہوں نے۔ اس کے بعد مولانا مودودی میدان میں آئے، وہ ریڈیکل اسلام لے کر۔ یہی وجہ ہے کہ قومی سیاسی تحریک جو ہے، اس سے ان کا راستہ علیحدہ ہو گیا۔ آج کل پھر ہمارے اخبارات میں یہ بحث چل رہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ پاکستان بنانے میں ان کا سب سے بڑا حصہ ہے، کوئی کہتا ہے نہیں پاکستان کے وہ دشمن تھے۔ بات حقیقت میں جو ہے، بات آگے یہ تو میں عرض کر دوں کہ دونوں باتوں میں کچھ حقیقت ہے۔ پاکستان کے وہ مخالف تھے، اس میں کوئی شک نہیں، شدید تنقیدیں کی انہوں نے مسلم لیگ پر، قائد اعظم پر، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مسلم قومیت کو جو تقویت انہوں نے دی تھی علامہ اقبال، اور پھر اس کے بعد مولانا مودودی کا قلم ہے، ورنہ یہ کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ اور مولانا ابوالکلام آزاد جیسی شخصیتیں جو ہیں مسلمانوں میں، ان کے اثر کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا صاحب قلم موجود نہیں تھا جو متحدہ قومیت کے مقابلے میں مسلم قومیت کے لیے دلائی دے سکتا، اور یہ کام مولانا مودود نے کیا۔ تو دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں، دونوں کو جمع کیا جائے، نہ مخالفت میں اندھا ہوا جائے، نہ عقیدت کے اندر اندھا ہوا جائے، نہ حقائق کو ادھر سے ختم کیا جائے، نہ ادھر سے کشم کوشش کی جائے۔ ایک دور میں متحدہ قومیت جو تھی، مسلم اور مسلمانوں اور ہندوؤں کی متحدہ قومیت کے خلاف سب سے زیادہ جس کے قلم نے جہاد کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ مولانا مودودی تھے، اور کوئی آدمی تھا ہی نہیں۔ یہاں علامہ اقبال تھے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ اس طرح کے مصنف نہیں تھے علامہ اقبال، ان کا تو شاعری میں پیغام آ گیا، وہ ایک جذبہ انہوں نے دے دیا، لیکن مولانا مودودی نے اس پر جو کتاب لکھی ہے، مسئلہ قومیت اور مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ اول دو، یہ بہت اہم کتاب ہے۔ لیکن اس کے بعد جب انہوں نے راستہ علیحدہ کر لیا کہ ہم اسلام کا کام کرنا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں والا کام نہیں، پھر ٹھیک ہے، پھر وہ تحریک پاکستان کے بھی مخالف تھے، پاکستان کے بھی مخالف تھے، یہ ماننا چاہیے، یہ حقائق ہیں، ان کو کون چھپا سکتا۔ میری کتاب دیکھ لیجئے، تحریک جماعت اسلامی تحقیق مطالعہ، اس میں آپ کو سارے اقتباسات مل جائیں گے۔ بہرحال یہ میں اس وقت جو عرض کرنا تھا وہ یہ تھا کہ علامہ اقبال نے وہ فکر، ریڈیکل اسلام کا فکر دیا۔ پہلی اٹمپٹ عملاً جو کی مولانا ابوالکلام آزاد نے کی، بہت جلد مایوس ہو گئے۔ دوسری اٹمپٹ مولانا مودودی نے کی، لیکن پاکستان بننے کے بعد وہ بھی آ کر جو ہے یہاں کی انتخابی سیاست کے گرداب میں پھنس کر، وہ تحریک جو ہے وہ بھی دلدل کے اندر پھنس کر رہ گئی۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ روایتی جو مذہب ہمارا تھا، اس نے بھی ایک حرکت کی شکل اختیار کی ہندوستان پاکستان میں، اور وہ تبلیغی جماعت ہے۔ حرکت اس میں بھی ہے، کتنی بڑی حرکت ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ ساری تحریکیں جو ہے یہ ابھر رہی ہیں بر عظیم پاک و ہند سے، پوری دنیا میں چلے جائیے۔ میں نے آپ کو بتایا برطانیہ میں 80,000 مسلمانوں کا اجتماع جو ہے تبلیغی جماعت کے تحت ہو جاتا ہے، معمولی بات ہے۔ ویسے جو بھی ہندوستان پاکستان میں ہوتا تو لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے۔ بھوپال میں ایک اجتماع ہوا تھا تبلیغی جماعت کا، بی بی سی نے خبر دی تھی کہ 25,00,000 آدمی جمع تھا، اگرچہ پھر تبلیغی جماعت کے ذمہ دار لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی، نہیں 25,00,000 نہیں، سے 10,00,000 تھے، خدا کے لیے ہماری بات بڑھاؤ نہیں۔ اور دوسری جماعتیں جو ہیں وہ اپنی تعداد بڑھوا کر خوش ہوتی ہیں، اور انہوں نے کہا، تصدیق کی کہ نہیں 10,00,000 تھے، 25,00,000 کی فکر غلط ہے۔ اس طرح ٹونگی میں جو ہوتا ہے اجتماع ایسٹ پاکستان میں، جو اب بنگلہ دیش ہے، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، 15-20,00,000 سے آدمی کم نہیں ہوتا۔ یہاں جو رائے بند میں ہوتا ہے 8-10,00,000 سے آدمی یہاں کم نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہ یہ سب حرکت جو ہے شروع کہاں سے ہوئی ہے، ایک چھوٹی سی مسجد تھی، بنگلے کی مسجد دہلی کی۔ بہرحال یہ میرا وہ دوسرا نقطہ ہے کہ بر عظیم پاک و ہند کا ایک خاص مقام ہے اس احیائی عمل میں۔ بدقسمتی سے عالم عرب اس سے سرے سے نواخت تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جن تحریکوں کے ذریعے سے کوئی تعارف ہوا ہے یہاں کی تحریکوں کا، انہوں نے یہ پورا پس منظر رکھا ہی نہیں۔ ایسے بیان کیا گیا جیسے یہ ہمارے ہی اوپر آسمان سے یہ بات نازل ہوئی ہے۔ ہر کام کے لیے پیچھے کوئی اس کا پس منظر ہوتا ہے۔ ابوالکلام بھی کبھی اس میدان کے اندر ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اس وقت میں وہ راستہ چھوڑ کے چلے گئے۔ علامہ اقبال کا جو مقام ہے اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اس سے پیچھے جائیے۔ شہیدین کی تحریک، شاہ ولی اللہ دہلوی، بدقسمتی سے ہماری ان تحریکوں کے ذریعے سے بھی، مثلا جماعت اسلامی کے حلقے کے ذریعے سے بھی مولانا مودودی کا تعارف تو ہوا ہے۔ باقی یہ کہ اس بر عظیم پاک و ہند میں شاید کوئی اور ہے ہی نہیں، یا کوئی اور تھا ہی نہیں، بس صرف شاید گویا کہ کام شروع ہی ہوا ہے تو ایک شخص سے شروع ہوا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے بحثیت مجموعی دین کے مقصد کے اعتبار سے نقصان دہ ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے یہ بر عظیم پاک و ہند کی اہمیت سرے سے آتی نہیں۔ بہرحال اس کے مقابلے میں مصر میں ریڈیکل اسلام جو ہے وہ الاخوان کے ذریعے سے سامنے آیا۔ اب یہ بات سمجھیے کہ قانون ایک فطرت ہے، ایک تحریکوں کے بارے میں، خاص طور پر انقلابی تحریکوں کے بارے میں۔ انقلابی تحریکیں، ریڈیکل موومنٹس، یا تو 30-40 سال کے اندر اندر کامیاب ہو جائیں تو ہو جائیں، ورنہ پھر بوڑھی ہو کر ان کا وہ جوش، خروش، جذبہ، قربانی، جوش عمل، اور پھر یہ کہ ان چیزوں میں کمی آ کر مفاہمت اور مصالحت کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی ہے، جوانی کا دور بھی ہوتا ہے تو بڑھاپا بھی آتا ہی ہے نا، آپ سدا تو جوانی نہیں رہتی، بڑھاپا آتا ہے۔ تحریکیں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ تحریک، ریڈیکل تحریک، انقلابی تحریک جوش اور جذبے کے ساتھ اٹھے گی، پورے لوگوں کو لے گی، لوگوں میں جذبہ عمل ہوگا، اثار، قربانی، سب کچھ ہوگا۔ 30-40 سال کے اندر یا تو کامیابی یا پھر بڑھاپا شروع ہو گئی۔ اور بڑھاپے کا مذہب کیا ہوتا ہے؟ اب مفاہمت، مصالحت، نتیجہ یہ وہ انقلابیت کا ڈنک جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہوتا ہے. وہ انتخابی میدان میں چلو، کہیں کوئی سماجی خدمت کر لو، کہیں کوئی ہاسپٹل بنا لو، کہیں کوئی مدرسے بنا لو، کہیں کوئی اپنے خاص مسجدیں بناؤ، اپنے مراکز بنا لو، اس قسم کے کاموں کی طرف جو ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ بچائے، سب سے برا نتیجہ نکلتا ہے فرقے واریت. اب وہ تحریک اب فرقہ بن جاتی ہے، کیونکہ ایک نسل نے تو اس تحریک کی دعوت کو قبول کیا تھا ذہناً، کانشسلی، شعوری طور پر. اب اس کی جو اگلی نسل ہے اس کو تعلق ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے باپ کا مسلک ہے اس لیے ہم نے اختیار کیا. تیسری نسل میں آ کر وہ بالکل ایک فرقہ بن کر رہ جاتی ہے، اور اس کے بعد حیثیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ شخصی عقیدتیں تو باقی رہ جاتی ہے، باقی وہ جذبہ اور جوش عمل اور قربانی اور اپنے آپ کو بدلنا اور اپنی زندگی میں کوئی انقلاب لانا، اس کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتا. یہ اس کا بدترین انجام ہوتا ہے کہ تحریکیں اور فرقے وجود میں آئے اسی طریقے سے. ہر فرقے کی آپ تاریخ اٹھائیں گے تو معلوم ہوگا کہ شروع میں کوئی بہت صاحب عظیمت انسان اٹھے تھے، انہوں نے اصلاحی کام کا بیڑا اٹھایا تھا عقائد میں اور اپنے بدعات کے رد میں مختلف غلط چیزیں جو ہیں ان کے خلاف. ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ ایک نسل، دو نسل کے بعد اب چند شاعر رہ گئے ہیں، اس کے حوالے سے وہ فرقہ پہچانا جاتا ہے، باقی ساری چیزیں ختم. ان تحریکوں کے ساتھ، اخوان اور جماعت اسلامی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ چکا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ اخوان کا اور جماعت اسلامی کا ذرا ایک فرق نوٹ کر لیجیے. اخوان عرب تحریک تھی، عربوں میں جوش جذبہ بے پناہ ہوتا، یہ فعال قوم ہے اصل میں. نتیجہ یہ نکلا کہ اخوان سے جو لوگ اب اس زوال کے دور میں علیحدہ ہوئے، اکثر و بیشتر وہ ٹیررسٹ، وائلنٹ قسم کے گروپ بن گئے. التکفیر والہجرہ سب سے پہلے، جنہوں نے کئی قتل و غارت کا معاملہ کیا. اور عمر تلمسانی رحمت اللہ علیہ، ان سے میری ملاقات 1979 میں ہوئی تھی. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ کیا آپ کے لوگ؟ کہنے لگے ہاں ہمارے لوگ ہیں، لیکن ہم سے علیحدہ ہو گئے، ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں. اب یہ قتل و غارت گری کا معاملہ کر رہے ہیں، جو انہوں نے خود تسلیم کیا قاہرہ میں. عمر تلمسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ملاقات، وہیں سے پھر ایک علیحدہ گروپ کیا، تنظیم الجہاد، دما اسلامیہ، یہ مختلف گروپ ہیں جو وہاں سے کٹے. اخوان سے جب یہ بڑھاپا آیا، بحثیت مجموعی تحریک کے اوپر جو ہے وہ پشوردگی آئی، زیادہ جوشیلے لوگ جو ہے وہ کٹے، علیحدہ ہوئے، مطمئن نہیں رہے، انہوں نے اس قسم کے گروپس کی شکل اختیار کر لی. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آج زیادہ فنڈامنٹلسٹ شمار ہو رہے ہیں عرب ممالک کے اندر. ورنہ باقی اخوان جو ہے وہ الیکشن، کچھ سماجی کام، کچھ تعلیمی ادارے، کچھ یہ جو میں نے ابھی گنوائے ہیں، جو انقلابی تحریکوں کے بڑھاپے کے جو نتائج ہوتے ہیں، وہ سارے اخوان نے تو وہ اختیار کر لیے. لیکن یہ کہ ان سے کٹ کر بدل ہو کر جو لوگ علیحدہ ہوئے، وہ وائلنٹ قسم کے، اور یہ کہ یعنی اگریسو انداز انہوں نے اختیار کیا، جن میں چند کے نام میں نے آپ کو بتا دیے. جماعت اسلامی میں اخوان کے مقابلے میں فکر اور ہوش کا غلبہ تھا، لٹریچر تھا مولانا مودودی کا، دلائل کے حوالے سے بات تھی، پھر نظام بھی اس کا جو بنا تھا وہ دستوری قانونی قسم کا نظام بنا تھا. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جماعت سے جو لوگ بدل ہوئے، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، انہوں نے علیحدہ ہو کر کوئی انفرادی حیثیت میں جو کوئی کام کیے تو کیے. مولانا اصلاحی صاحب نے تفسیر تدبر قرآن لکھ دی، ایک حلقہ بنا لیا. یا یہ کہ مولانا علی میاں پہلے علیحدہ ہوئے تھے، بہت پہلے، انہوں نے بھی اپنی ذاتی حیثیت میں جو بھی خدمت سر انجام دی. کوئی تحریک یا تنظیم نہیں بنا سکے، اس میں واحد استثناء وہاں بھی اور یہاں بھی ایک ایک ہے. میرے نزدیک اخوان سے بدل ہونے والوں میں واحد استثناء جس نے کہ ایک نئے فکر کی بنیاد پر ایک تحریک کا آغاز کیا ہے، اس ریڈیکل اسلام کو دوبارہ تازہ کیا ہے، وہ تقی الدین نبھانی ہے رحمت اللہ علیہ. بالکل ویرولنس نہیں، بالکل وائلنس نہیں ہے، نہایت پرامن لوگ ہیں. کہیں انہوں نے کو وغیرہ کی جو کوشش کی ہوگی اس سے میں تفصیلات سے واقف نہیں ہوں. اب جو میں نے انہیں دیکھا ہے، نہایت منظم، لیکن یہ کہ بالکل وائلنٹ نہیں ہے، پرامن لوگ ہیں، کام کر رہے ہیں، دعوت اور جذبہ. ریڈیکل اسلام جو ہونا چاہیے اپنی صحیح شکل میں، وہ مجھے اس حزب و تحریر میں جو تقی الدین ابانی صاحب نے شروع کی ہے اس میں نظر آ رہا ہے. پاکستان میں یا ہندوستان کہہ لیجئے، ہندوستان کے بعد جماعت اسلامی کا بڑا حصہ جو ہے پاکستان میں آیا ہے، اس میں یہ خاکسار جو ہے یہ واحد مثال ہے کہ اس نے جماعت سے علیحدہ ہونے کے بعد ایک تنظیم، ایک فکر کے ساتھ، ایک نظام دے کر، اس کا ایک نقشہ دے کر تنظیم اسلامی کے نام سے کام شروع کیا، یا اس سے پہلے انجمن قدام القرآن قائم کی. یہی وجہ ہے کہ میرے اور ان کے مابین بڑی مشابہت ہے، اور اس کانفرنس نے اتفاقاً ہمیں جمع کر دیا. حالانکہ اگر ہم کوئی پروگرام بنا کے کوئی کرتے تو شاید ایسا کوئی پروگرام نہ بنا سکتے. لو توا تم لختلف تم فلمی آج، اگر تم نے کوئی پہلے سے پلان کیا ہوتا اور پروگرام بنایا ہوتا تو شاید بہت سے اس کے اندر جو ہے آگے پیچھا ہو جاتا اور پروگرام صحیح فٹ نہ بیٹھتا. اس کانفرنس نے ہمیں لا کر ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا ہے، اور دونوں کا تعلق انہی تحریکوں کے ساتھ ہے. میں بھی جماعت اسلامی سے، میں تو بربلا کہتا ہوں، میں بربلا کہتا ہوں کہ آج بھی میں جماعت اسلامی کا کام کر رہا ہوں. وہی فکر ہے میرے نزدیک، جماعت اسلامی جب ایج کر گئی ہے، وہ انتخابی سیاست میں جا کر دلدل میں پھنس گئی ہے. وہ اصل جو اس کا فکر ہے، اس کا نظریہ ہے، اس کے نظریات تھے. بعض چیزوں سے اختلاف کس کو نہیں ہوگا؟ مولانا مودودی کے بعض ذاتی خیالات سے مجھے اختلاف ہے، ان کی کتاب خلافت و ملوکیت سے مجھے شدید اختلاف ہے، لیکن وہ تو لکھی بھی انہوں نے بعد میں، ہم تو علیحدہ ہو چکے تھے جماعت سے، ہماری علیحدگی کے بہت بعد کی وہ تحریر ہے. لیکن یہ کہ بہرحال ہمارا طریقہ کار سے اختلاف تھا کہ یہ آپ سیاست کی وادی میں، الیکشن میں، پاور پالیٹکس میں الجھ کر آپ نے اپنا جو ہے گویا کہ پوری منزل جو ہے وہ کھوٹی کر دی. اس حوالے سے ہمارا اختلاف تھا. باقی یہ کہ ریڈیکل اسلام، اسلام وہ ہے کیا ریڈیکل اسلام؟ میں تو تفصیل سے لکھ چکا ہوں. میں نے جب یہ جماعت اسلامی میں تیسرا بحران شروع ہوا تھا، قاضی حسین احمد صاحب اور جماعت کے کچھ اکابر کے درمیان بیان بازیاں شروع ہوئی تھی، تب جو مضامین لکھے تھے میثاق کے ایک شمارے میں ان کو یکجا بھی کر دیا تھا، اب وہ کتابی شکل میں بھی آنے والی ہے. میں نے بتایا ہے کہ اصل کیا تھا جماعت کا، ریڈیکل جو تصورات تھے وہ کیا تھے، پھر رفتہ رفتہ کہاں سے کہاں ہوتی ہے، وہ کہاں تک پہنچ گئی. اب اس کے بعد یہ ہے کہ وہ تحریک تنظیمی اعتبار سے بھی اپنی تنظیمی بنیاد سے مایوس ہو کر کہیں پاسبان ہے، کہیں پف ہے، کہیں کچھ اور ہے. تو معلوم ہوا کہ اب وہ اعتماد نہیں رہا کہ ہمارا یہ تنظیمی ڈھانچہ جو ہے ہماری ضروریات کو پورا کر سکتا. یہی وہ بڑھاپے کے آسان ہے، یہی ہے در حقیقت جس کو میں نے تعبیر کیا ہے. 30-40 سال میں یا کوئی تحریک ریڈیکل کامیاب ہوگی، کامیاب نہیں ہوگی تو اس پر بڑھاپے کے آثار طاری ہو جائیں گے. نام لے کر جو ہے اب نام پوجے جائیں گے، شخصیتیں پوجی جائیں گی، ان کے حوالے سے دکانیں چمکائی جائیں گی، ان کے حوالے سے کیریئر جو ہے بنائے جائیں گے، وہ سب کچھ ہوگا، لیکن یہ کہ وہ اصل ریڈیکل جو تصور ہے وہ گم ہو جائے گا. بہرحال یہ جو تنظیم اسلامی کا تعلق جس نوعیت کا تحریک جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، میرے نزدیک وہی تعلق حزب التحریر کا تحریک الاخوان المسلمون کے ساتھ. باقی یہ کہ وہ کبھی جماعت میں تھے یا نہیں تھے، میں تو جماعت میں تھا، 7 برس میں نے جمعیت طلبہ کے ساتھ کام کیا ہے، 2.5-3 برس میں نے جماعت اسلامی کے ساتھ کام کیا. میں تو اوٹ کرتا ہوں اپنے سارے پس منظر کو، اور میں اس پر کوئی ندامت نہیں، میں بلکہ احسان سمجھتا ہوں. میں جماعت اسلامی کا اپنے اوپر بڑا احسان سمجھتا ہوں کہ میں نے وہاں مولانا مودودی کی تحریروں سے اخذ کیا ہے، سمجھا ہے. سب سے بڑا احسان مجھ پر علامہ اقبال کا ہے، پھر مولانا مودودی کا ہے، پھر مولانا اصلاحی صاحب کا ہے. اختلاف مجھے علامہ اقبال کے بھی بعض نظریات سے ہے، اختلاف مجھے مولانا مودودی کے بھی بعض اقدامات سے ہے، اختلاف مجھے خاص طور پر رجم کے بارے میں شدید ترین ہوا مولانا اصلاحی صاحب کے ساتھ. اختلاف تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ بہرحال میں ان سب کا جو ہے ممنون احسان ہوں، مجھے ان سے حاصل ہوا ہے. اور یہ کہ سب سے بڑا میرے اوپر جو احسان جو ہے وہ شیخ الہند، اور پھر یہ کہ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کا، ان کے حوالے سے میں اسلاف کے ساتھ جوڑا رہا ہوں. ان کی جو تفسیر ہے اس کے حوالے سے میں نے اپنے آپ کو اس کو میں نے قرار دیا ہے کہ عروۃ الوثقی ہے، جس کے حوالے سے میں اسلاف کے ساتھ جڑا ہوا. بہرحال یہ ہے، اور میں عجیب آج نوٹ کر رہا تھا، جماعت اسلامی کی تحریک سے میری بددلی کا آغاز بھی جو ہے 1953 میں ہوا، حالانکہ علیحدگی میری 57 میں ہوئی. بددلی یہ جو ختم نبوت کی تحریک تھی 1953 کی، اس میں جو مولانا مودودی نے طرز عمل اختیار کیا تھا، میں سب سے پہلے اس کے بارے میں مجھے اجتماع پیدا ہوا کہ یہ اصولی اعتبار سے طریقہ کار صحیح نہیں ہے. یہ چیزیں میں لکھ چکا ہوں، تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیق مطالعہ. لیکن ظاہر بات ہے کسی تحریک کے ساتھ وابستگی، گہری وابستگی ہو، کسی ایک خاص مسئلے میں اختلاف کی بنیاد پر تو اس سے علیحدگی نہیں ہوا کرتی. رفتہ رفتہ وہ بات جو ہے وہاں تک پہنچی ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اصل میں یہ سب شاخسانے اس بات کے ہیں کہ پاکستان میں آنے کے بعد انتخابی سیاست کے میدان میں اترنے کے نتیجے میں جماعت اسلامی ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت کی بجائے، یعنی ریڈیکل اسلام کے راستے کو چھوڑ کر، اب وہ ایک اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئی. یہ جو قلب ماہیت ہوئی ہے جماعت کی، اس کو میں نے اس وقت 24 برس کی عمر میں وہ کتاب لکھی تھی، کتاب کا بیان تھا، جماعت کے رکن کی حیثیت سے لکھا تھا، کتابی شکل میں بعد میں وہ شائع ہوا 10 برس کے بعد. بہرحال اخوان، اس حزب التحریر کے بارے میں چند باتیں جو آخری مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی فکر ان کا ریڈیکل اسلام، یعنی اب ذرا بات سن لیجئے، دنیا میں 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، قانوناً ہم سب کو مسلمان مانتے ہیں، لیکن ہر جگہ پر اسلامی ملک جو کہلاتے ہیں ان کا نظام کافرانہ ہے، کہیں نہیں ہے اسلام، اجتماعی اسلام آج دنیا میں کہیں نہیں، نظام سب کافرانہ ہے. اس لیے کہ جہاں اللہ کی حاکمیت نہیں، انسان کی خلافت نہیں، وہاں کفر ہے. سیدھی سیدھی بات، اللہ کی حاکمیت ہے تو قرآن و سنت کی عبادت اسی ہوگی، نہیں ہے تو پھر کفر ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ہم افراد کو کافر نہیں کہتے، نظام کافر، اور جب تک اس نظام کو نہیں بدلا جائے گا ہم مجرم ہیں اللہ کی نگاہ میں. اور میں نے تو کتاب پوری لکھ دی تھی، سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. ہم پر سزا کے کوڑے کیوں پڑ رہے ہیں؟ کیوں ہم پر مصائب آ رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کافر زیادہ پسند ہے مسلمانوں کی نسبت؟ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، رحمتیں ہیں تیری ابیار کے کاشانوں پر، کیوں ہے ایسا؟ اللہ ظالم نہیں، اللہ کو کفر سے محبت نہیں، واللہ لا یحب الکافرین واللہ لا یحب الظالمین، پھر کیوں ہے؟ اس لیے ہے جب مسلمان امت اسلام کی بجائے عمل کسی اور پر کرے گی تو وہ کافر سے بدتر ہے اللہ کی نگاہ میں. اس لیے کہ کافر کو اسلام پہنچانا اس کے ذمہ تھا. کافر تو یہ کہہ کر کھڑا ہو جائے گا، اللہ یہ تھے تیرے دین کے ٹھیکے دار، یہ تیرے نبی کے ٹھیکے دار یہ بنے پھرتے تھے، عید میلاد النبی منایا کرتے تھے بڑے جوش اور خروش کے ساتھ، لیکن ان کا کردار کیا تھا؟ انہوں نے ہمیں تیرے نبی سے بددم کیا، متنفر کیا، کہ اگر اس نبی کے پیروکار یہ ہیں تو ظاہر بات ہے درخت تو اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. کیا پہچانیں گے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا پہچانیں گے قرآن کو؟ بدار شاہ نے یہی تو کہا تھا، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں. یہ ہے ہمارا طرز عمل. جب تک وہ بات نہیں ہوتی، یہ باقی ساری تبلیغیں وبلیغیں آپ کرتے رہیے، مدرسے کھولتے رہیے اور یہ کام کرتے رہیے اور کوئی خدمت خلق کے کام اور فلاں کام، کیا ہوگا اس سے؟ جب تک کہ آپ وہ نظام قائم کر کے دنیا میں نہیں دکھاتے کہ دنیا کو دکھا سکے یہ ماڈل ہے، دیکھو یہ ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے دین اللہ، یدخلون فی دین اللہ افواجا، آؤ اس کے اندر. یہ بات صحیح، یہ ریڈیکل فکر ہے. اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے، تم نے اس کو مذہب بنا کر رکھ دیا. نماز روزہ کرو، حرام سے کماؤ اور ہر سال جا کر عمرہ کراؤ، سب صاف ہو جائے گا. یہ مذہب سکھایا گیا آپ کو، جس طرح چاہو، جس طرح چاہو، جو چاہو کمائی کر لو، رمضان کا عمرہ کراؤ، بس کہا کہ بس گنگا نہ آئے، جمنا نہ آئے، سب کا سارا سارا کا سارے جو آپ کے گناہ ہے وہ پاک ہو گئے. یہ اسلام نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا تھا، تمہارے منہ پر تمہاری دعائیں دے ماری جاتی ہیں. مطعمہ حرام و ملبسہ حرام و خذ بالحرام فانا یستجاب لذلک، جا کر وہ ہے جبل رحمت پر کھڑا ہو کر اونچا اونچا ہاتھ کر کے دعائیں مانگ رہا ہے، یمد یدیہ الی السماء، یا رب یا رب یا رب، فانا یستجاب لذلک. اس شخص کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو؟ وہ مطعمہ حرام، اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے، ملبسہ حرام، اس کا پہلا ہوا حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اور حرام کی غذا سے جسم بنا ہوا ہے. چاہے آپ حج پر جا کے دعائیں کر لیجیے، وہ دعائیں نہیں سنی جائیں گی. 30-30 لاکھ آدمی جا کے دعائیں کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ دعائیں کیوں نہیں سن رہا؟ کیوں مسلمان قوم کی حالت نہیں بدل رہی؟ یہ ریڈیکل اسلام ہے. دین کو قائم کرو مکمل نظام کی حیثیت سے، اور وہ قائم ان کھیلوں سے نہیں ہوگا. یہ انتخابات کا کھیل کھیل لیا، کبھی کسی کی لاش کو کندھا دے دیا، کبھی کسی کو اٹھا کر اوپر پھینک دیا، کبھی کسی کی ٹانگ گھسیٹ لی، کبھی کسی اور کے گود میں جا کے بیٹھ گئے، کبھی عورت کی جو ہے سربراہی اور وزارت جو ہے اس سے بڑی حرام شاہی کوئی نہیں، اور کبھی معلوم ہوا کہ نہیں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، کیا کریں ہم، مجبوری ہے. یہ جو دین کا جو تماشا بنا ہوا ہے، کس وجہ سے بنا ہوا ہے؟ یہ ہے اصل میں کہ مجھے ان کے اس فکر کے ساتھ 100% اتفاق ہے. البتہ یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ بعض اہم اختلافات بھی ہیں. ان میں سے ایک اختلاف تو میں خاص طور پہ چاہتا تھا کہ آج ہی بیان کر دوں لیکن اب وقت نہیں ہے. مجھے جو بھی ان سے اختلافات ہیں وہ بھی اس لیے تاکہ میری یہ بات ان تک بھی پہنچے. اختلاف کے باوجود تعاون جاری رہے گا, الا یہ کہ ان کی طرف سے کہیں کبھی کوئی جو ہے اگر وہ میری تنقید کو یا میرے مشوروں کو یعنی اس پر زیادہ کوئی ناراض ہو جائے تو بات اور ہے. میری تو ہر ایک کے لیے دعوت ہے. جو بھی ظاہر بات ہے ایک ہوتا کسی جماعت میں شامل ہونا, جماعت میں شامل ہونا تو اس کے پورے نظام کے ساتھ اس کے پورے مقصد کے ساتھ فکر کے ساتھ کامل ہم آہنگی ہو تو شامل ہونا چاہیے. جزوی چھوٹے چھوٹے اختلافات چھوڑ دیجیے لیکن یہ بنیادی مقاصد کیا ہے, بنیادی طریقہ کار کیا ہے, بنیادی نظام کیا ہے, اس میں شامل ہو جائیے, ڈسپلن کو قبول کیجیے. اور میرے نزدیک ہر باشعور مسلمان کا ایسی کسی جماعت کے اندر ہونا لازم ہے, اس کے دین کا تقاضا ہے. علیکم بالجماعت, تم پر لازم ہے کہ جماعتی شکل میں رہو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اثر ہے وہ تو میں حیران ہوں کس قدر انہوں نے بات جمع کر دی ہے. لا اسلام الا بالجماعت, ولا جماعۃ الا بالامارہ, ولا امارہ الا بالسماع, ولا بالسماع الا بالطاعۃ. اسلام نہیں ہے جماعت کے بغیر, جماعت نہیں ہے عمارت کے بغیر, عمارت نہیں ہے سماع کے بغیر. کہ سنتے ہی نہیں ان کی بات تو پھر عمارت کا فائدہ کیا ہوا, اور کوئی سننے کا فائدہ نہیں اگر اطاعت نہ ہو. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في العسر واليسر والمنشط والمقتل الى اخر الحديث. میرے نزدیک تو یہ نظام ہے. البتہ جہاں یہ نہیں ہے جتنا تعاون ہو سکے, تعاون البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان, تقوا کے نیکی کے کاموں میں تعاون کرو جتنا بھی ہو سکے. کتنی مرتبہ گیا جماعت اسلامی کے اکابر نعیم صدیقی صاحب بھی اور اب تو فوت ہو چکے اللہ تعالیٰ غریب رحمت کرے اسد جیلانی صاحب بھی, قرآن کانفرنس میں تو آ جائیے. میں یہاں بریلوی علماء کو بلا رہا ہوں, ان کا بھی قرآن تو یہی ہے. دیوبندی علماء آ رہے ہیں, اہل حدیث آ رہے ہیں, قرآن تو سب کا ایک ہے, آنے کو تیار نہیں ہوئے. اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھی ان سے آپ ولی خان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں ایک سیاسی پلیٹ فارم کے اوپر, اس کی جو رائے آپ کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے. یہاں مسجد شہداء کے اندر لا کر ممبر پر بٹھا دیا تھا ولی خان کی بیوی کو. سیاسی مہمیں چلتی ہیں تو یہ حال ہو جاتا ہے. ممبر پر جامع مسجد مسجد شہداء میں بیگم ولی خان جو ہے وہ آ کر بیٹھی ہے, نسیم ولی خان. یہ وہ جو نظام مصطفیٰ کی نام نہاد تحریک تھی, اصل میں اینٹی بھٹو تحریک تھی, نظام مصطفیٰ کی تحریک مسلم مرض تھی, جس کی قیادت کے دور میں یہ کرشمہ بھی ہوا تھا کہ مسجد شہداء کے ممبر پر بیگم نسیم ولی خان آ کر بیٹھی اور یہ نظام مصطفیٰ کی تحریک چل رہی تھی. لیکن یہ کہ سیاسی جمع ہونے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں, دین کے لیے میرے ساتھ آ کر قرآن کانفرنس کے پلیٹ فارم پر بیٹھنے کو تیار نہیں. آج حسد دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے, جوتیوں میں داغ پڑ رہی کہ نہیں پڑ رہی. یہ سب اپنے کرتوت ہیں, اپنے اعمال ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. بہرحال تعاون میرا ان کے ساتھ جاری رہے گا. البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا, ایک تو یہ کہ اس تمام اتفاق کے باوجود جو اختلافات کیا ہیں, نمبر دو یہ کہ بعض سوالات جو سامنے آئے ہیں, ایک یہ کہ یو کے گورنمنٹ نے کیوں اس درجے تعاون کیا یا سپورٹ کیا یا جو بھی کہا جائے, وہاں کے پریس نے اس درجے کیوں سپورٹ کیا. تیسرا ایک سوال یہ بھی اٹھایا گیا کہ فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں. تو اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ مقتے میں آ پڑی ہے شکن دسترانہ بات والی, لیکن یہ باتیں میں انشاءاللہ تعالی اب اگلے جمعے میں میں باتیں عرض کروں گا کہ یہ میتھڈالوجی میں میرے ان کے درمیان کیا اختلاف ہے, اور یہ کہ وہاں جو ان ممالک میں جن میں یہ ہیں وہاں ان کا جو طرز عمل ہے اس میں مجھے ان سے جو اختلاف ہے وہ میں بیان کروں گا. باقی اب آخری بات یہ کہ کل انشاءاللہ تعالی یہ جو کانفرنس ہوئی تھی ویمبلے ہال میں, اس کے دو ویڈیوز تیار ہوئے تھے. وہ دوسرا ویڈیو جو ہے اس اعتبار سے کہ وہ آخری سیشن تھا, میں تو اس میں نہیں تھا, لیکن وہ جوش و خروش جو وہاں کا ہے اصل میں وہ اس دوسرے میں سامنے آتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.